الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین جیسا کہ آپ کے علم میں اس سے قبل بھی ہوگا اور اب مزید وضاحت سراج الحق سید صاحب کی زبان سے آپ نے سن لی ہے جس سلسلہ خطبات کا آغاز اس وقت ہو رہا ہے اس کا اصل موضوع ہے اسلام کا نظام حیات یعنی اسلام کے نظام حیات کے مختلف گوشوں پر ہمیں قرآن حکیم کی روشنی میں غور و فکر کرنا ہے اور ظاہر بات ہے کہ ایک ایک خطبے میں تفاصیل میں نہیں جایا جا سکتا لیکن یہ کہ ان کے اصول اور مبادی کو سمجھنا ہے آج کا خطبہ در حقیقت اس کی ایک تمہید کی حیثیت رکھتا ہے اور اس تمہید کے ضمن میں بھی مجھے چند باتیں ابتدان توضیحی اور تمہیدی نوعیت کی کرنی ہوگی سب سے پہلے یہ کہ جس طرح ایک فرد میں ہمیں معلوم ہے ایک شخصیت ایک انسان ایک فرد اس کی شخصیت کے دو رخ ہیں ایک ہے اس کا فکر ایک ہے اس کا عمل اور ایک نارمل انسان میں صحت مند شخصیت میں ان دونوں کے مابین لازم و ملزوم یا چولی دامن کا ساتھ جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں ہونا ضروری ہے فکر صحیح ہے تو عمل صحیح ہوگا فکر میں کجی ہے عمل میں کجی اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے فکر محدود ہے عمل بھی محدود ہوگا فکر میں وسعت ہے تو انسان کے اخلاق میں اس کے معاملات میں اس کے رویے میں اس کے عمل میں وہ سب موجود ہوگی اگرچہ کچھ مریض شخصیات ایسی ہو سکتی ہیں جیسے جسمانی عوارض ہوتے ہیں کسی شخص کے اعصاب کمزور ہو جائیں اور وہ کچھ کرنا چاہے لیکن نہ کر پائے اس کی خواہش ہو کہ وہ کوئی کام کرے لیکن وہ اس کام کو سر انجام نہ دے سکے کسی جسمانی معذوری یا ناتوانی کے باعث اسی طرح نفسیاتی عوارض بھی ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی قوت ارادی مزمحل ہو جائے وہ کچھ کرنا چاہتا ہو لیکن کر نہ پاتا جس کی بہت ہی سادہ سی مثال ہمارے معاشرے میں جو بہت عام ہے وہ یہ ہے یہ کتنے ہی لوگ آپ کے علم میں ایسے ہوں گے کہ جو تمباکو نوشی کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، اس کے تمام مضر اثرات ان کے علم میں ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ ان کے لیے مہلک ہے، لیکن اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کے پینے پر مجبور ہے اور اس کو چھوڑنے پر قدرت نہیں پا رہے. تو اس طرح کی کوئی شخصیت کمزور قوت ارادی والی، اس میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا فکر کچھ اور ہو اور عمل یا یہ کہ بالکل مخالف سمت میں جا رہا ہو، یا یہ کہ کم سے کم اس کے ساتھ متناسب نہ ہو. لیکن ان استثناءات کو چھوڑ کر ایک نارمل شخص، ایک صحت مند انسانی شخصیت کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ اس کے فکر اور اس کے عمل میں مطابقت ہو. البتہ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، میں لفظ فکر استعمال کر رہا ہوں، قول نہیں. یہ تو ہمارے سامنے کا ایک معاملہ ہے کہ لوگوں کے قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے بھی یہی دو الفاظ استعمال کیے ہیں سورہ صف کے شروع میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. قول اور عمل کا تضاد اور ہے، اس لیے کہ در حقیقت بسا اوقات انسان جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اس پر اس سے ذاتی یقین حاصل نہیں ہوتا، وہ پروفیس کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بات کو مانتا ہوں، یہ اس کا قول ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے، یہ اس کا اقرار ہے، یہ اس کا اعلان ہے. لیکن یہ کہ اس کی حقیقی سوچ وہ نہیں ہوتی، یہ در حقیقت قول اور فکر کا ایک تضاد ہے جو قول اور عمل کے تضاد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال ہم مسلمان ہیں. ہماری عظیم اکثریت اس وقت جن چیزوں کو ماننے کی مدعی ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کے ہاں وہ صرف ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے کی ایک کوٹھی بندی ہوئی دماغ کے کسی ایک گوشے میں رکھی ہوئی ہے، وہ عقیدہ ان کے فکر میں پیوست شدہ نہیں ہے، وہ ان کی سوچ میں سرایت کیے ہوئے نہیں ہے. تو میں یہاں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ اصل سوچ اور فکر، اس میں اور عمل کے اندر صرف استثنائی حالات ہی کے اندر تضاد نظر آئے گا، وہ صرف مریض شخصیات ہی ہوں گی کہ جن کے فکر اور عمل کے اندر تضاد ہو، اگرچہ قول اور عمل کا تضاد جو ہے یہ تو ہمارے سامنے ہے اور یہ بہت ہی ایک کامن فینومینن ہے، عام مشاہدے کی بات ہے. اب اسی سے آگے چلیے، جس طرح ایک فرد کا معاملہ ہے ایسے ہی ایک معاشرے کا معاملہ ہے، ایک قوم کا معاملہ ہے، ایک کمیونٹی کا معاملہ ہے، اس کا بھی ایک مجموعی فکر ہوتا ہے، اور اس مجموعی فکر ہی سے در حقیقت اس کے نظام حیات کی تشکیل ہوتی ہے، اس کا نظام اخلاق، اس کا نظام معاشرت، اس کا نظام معیشت، اس کا نظام سیاست، جس کے بارے میں ابھی آپ نے ایک لفظ سنا کہ ایک آرگینک ہول ہے، یہ ایک ایسی حیاتیاتی حقیقت ہے کہ جس کے اجزاء کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا ممکن نہیں. اور یہ جو پورا نظام اجتماعی ہے یہ ایک حیاتیاتی حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کمیونٹی یا اس قوم یا اس معاشرے کی اجتماعی فکر کے ساتھ مربوط ہوتا ہے. وہ اجتماعی فکر، وہ اجتماعی سوچ، وہ اجتماعی نقطۂ نظر اگر نہ تبدیل ہو تو اس معاشرے کے نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے. یہاں بھی پھر میں وہی چاہوں گا کہ وہ بات آپ کے سامنے رہے کہ میں یہاں لفظ فکر استعمال کر رہا ہوں، معاشرے کا عقیدہ کچھ اور ہو سکتا ہے، وہ اس کی ایک موروثی عقائد کی ایک فہرست ہے کہ جو اس نے نسل بعد نسل توارث کے ذریعے سے، میں بلکہ بہت سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ چند نام ہیں جو سیکھ لیے، ان ہی الا اسماء سمیتموها، وہ نام انہوں نے کچھ سنے ہوئے ہیں اور وہ اس کو اپنی ایک وراثت کی بنیاد پر ان چیزوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اجتماعی سطح پر قوم کے شعور میں، قوم کی سوچ میں، قوم کے فکر میں، قوم کے نقطۂ نظر میں وہ چیزیں پیوست نہیں ہیں، سرایت کیے ہوئے نہیں. تو ایک ہے موروثی عقیدہ، ایک ریشیل کریڈ، ایک قوم کا موروثی عقائد کا ایک نظام، وہ ایک علیحدہ شے ہے. میں جس چیز سے اس وقت بحث کر رہا ہوں وہ ہے قوم کی اجتماعی فکر, اس کی سوچ, جس سے اس کا ویلیو سٹرکچر وجود میں آتا ہے, اس کا نظام اقدار وجود میں آتا ہے. اسی نظام اقدار سے پھر اجتماعی نظام زندگی کے مختلف گوشوں کی صورت گری ہوتی ہے, ان کی تشکیل ہوتی ہے. میں اس کی ایک سادہ سی مثال دے دوں. آپ کو معلوم ہے کہ کمیونزم, یا اس کے ساتھ ہی ایک اصطلاح اور میں استعمال کر رہا ہوں, سوشل یا ڈیموکریٹک سوشلزم یا سوشل ڈیموکریسی, یہ جتنے بھی نظام ہیں اس وقت, ایک خاص قسم کی معیشت, ایک خاص قسم کی سیاست اس سے وجود میں آتی ہے, لیکن اس کی فکری اساس ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم, جدلی مادیت. یہ ایک نظریہ ہے, ایک فلسفہ ہے, ایک فکر ہے. اس نے پوری کائنات کی ایک مادی توجیہ کی ہے, اس کی مادی اساس معین کی ہے, اس نے تاریخ کی ایک مادی تعبیر فراہم کی ہے, اس نے یہ بات معین کی ہے کہ انسان کے لیے اہم ترین مسئلہ اس کے معاش کا مسئلہ ہے, اور اصل شے جو ہے کسی وقت کا معاشی نظام ہے, اسی معاشی نظام سے اس کی اخلاقی اقدار وجود میں آتی ہے. یہ ایک فکر ہے, ایک فلسفہ ہے. ایک شخص نے ایک بڑی مؤثر کتاب کے ذریعے سے اپنے اس فکر کو پیش کیا, اس فکر نے کچھ لوگوں کو کیپچر کیا, کچھ لوگوں کے ذہنوں پر تسلط قائم کیا, پھر ان لوگوں نے اس فکر کے زیر اثر انقلاب برپا کیا. کمیونزم اور سوشلزم اور سوشل ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک سوشلزم وغیرہ وغیرہ یہ شیڈس ہیں, لیکن یہ کہ ان سب میں وہ فکر جو ہے وہ پیوست ہے, وہ اس کی فکری اساس ہے. اسی طرح اسلام کا نظام حیات, اسلام کا نظام زندگی, اس کی بھی ایک فکری اساس ہے, جس کے لیے ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے, لیکن میں ذرا چاہتا ہوں کہ ابھی اس اصطلاح سے بچ کر پہلے اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کیجیے, اس لیے کہ ہماری دینی اصطلاحات کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ چکا ہے کہ ان کے کچھ محدود تصورات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکے ہیں. جب وہ اصطلاح سامنے آتی ہے تو لا محالہ وہ محدود تصورات ذہنوں کے سامنے آ جاتے ہیں. ذرا اس سے پتہ نظر کرتے ہوئے میں نے آج کے لیے فکری اساس کا لفظ استعمال کیا ہے, تاکہ آپ اس حقیقت پر ذرا وسعت نظر کے ساتھ غور کر سکے. اس میں سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ اسلام کا نظام حیات یہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو حقیقتاً تو قدیم ہے, لیکن واقعتاً حادث ہے. ہمارے دینی لٹریچر میں اس اصطلاح کا کوئی وجود نہیں تھا, قرآن مجید میں یہ اصطلاح موجود نہیں ہے. احادیث نبویہ کا بھی جتنا ذخیرہ میری نگاہ سے گزرا ہے, یہ ذخیرہ بہت وسیع ہے, اور یقیناً ہمارے ہاں ایسے اصحاب علم موجود ہیں جن کی نگاہ سے وہ پورا ذخیرہ گزرا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال میں اس کا مدعی نہیں ہوں, لیکن جتنا بھی کچھ احادیث کا میں نے مطالعہ کیا ہے مجھے یہ اصطلاح اس میں بھی نہیں ملی. میرا گمان یہ ہے کہ ہمارے متقدمین مفکرین اور ائمہ کے ہاں بھی اصطلاح موجود نہیں, بلکہ نظام کا لفظ بھی میرے علم کی حد تک سب سے پہلے استعمال کیا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور فقہ کل نظام کا ایک بڑا ہی ایک نعرہ رندانہ انہوں نے لگایا. لیکن یہ کہ اس سے پہلے میرے علم کی حد تک اصطلاح اسلام کا نظام حیات ہمارے ہاں موجود نہیں تھی, اس اعتبار سے واقعتاً یہ اصطلاح جو ہے حادث ہے. حقیقتاً قدیم اس اعتبار سے ہے کہ یہ ایک ایسی رائٹنگ آن دی وال کے مانند حقیقت ہے, ایک بالکل مسلم حقیقت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نمایاں عرب میں جو انقلاب برپا کیا, اگر لفظ انقلاب اس وقت ہم نہ بھی استعمال کریں تو ایک بڑی ہماگیر تبدیلی جو آپ نے پیدا فرمائی, اس نے زندگی کے تمام گوشوں کو اپنے شکنجے میں لیا. ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف ایک عقیدے کی تبدیلی ہو, ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف انفرادی زندگی کی تبدیلی ہو, ایسا نہیں تھا کہ صرف وہ انفرادی اخلاق کی تربیت اور تزکیہ کا کوئی نظام ہو، یہ ساری چیزیں بھی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ایک مکمل نظام، ایک مکمل نظام معیشت، ایک مکمل نظام سیاست، ایک مکمل نظام حکومت، ایک مکمل قانون، تعزیرات، حدود، ایک مکمل دیوانی قانون، ایک مکمل قانون وراثت، ایک مکمل فوجداری قانون، ہر اعتبار سے زندگی کے ہر گوشے سے بحث کرنے والی ہدایات پر مشتمل نظام، اور یہ کہ اس کا ایک عملی نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا کہ جو دنیا مانتی ہے کہ اپنی تکمیلی صورت میں، کامل صورت میں کم از کم 30 برس قائم رہا، اس کے بعد بھی رفتہ رفتہ تدریجاً اس کے اندر زوال آیا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ دفعتاً آنے واحد میں وہ نظام ختم ہو گیا، تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کا نظام حیات ایک ایسی اصطلاح ہے کہ حقیقتاً تو قدیم ہے، لیکن جہاں تک اس اصطلاح کا تعلق ہے یہ ایک حادث اصطلاح ہے. اس کی اصطلاح کی جو انٹروڈکشن ہوئی ہے ہمارے ہاں، میں اس کی تھوڑی سی تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے نزدیک اس کا آغاز جو ہوا ہے وہ بہت ہی مرعوبیت کے ساتھ اور شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ، مغرب میں جیسے جیسے عمرانی نظریات آئے، یورپ میں مختلف تصورات پیدا ہوئے، مختلف نظام ہائے حیات کا ایک تصور آیا، ہمارے ہاں نہایت مروبیت کے سے انداز میں اس کا ایک ریفلیکشن، اس کا ایک عکس جو ہے اس صورت میں ظاہر ہوا کہ وہاں اگر کبھی آمریت کا دور دورہ ہوا، فاشزم اور نازیزم کا دور دورہ ہوا، تو ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ٹھیک ہے، یہ بالکل آمریت ہی اسلام میں ہے اور یہ صحیح صحیح اسلامی نظام ہے کہ جو ان لوگوں نے اختیار کیا ہے. جمہوریت کا دور دورہ ہوا تو ہم نے کہا نہیں، ہمارا نظام سیاست، نظام حکومت بھی بالکل جمہوری ہے، اور یہ تو واقعتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ نظام ہے. سوشلزم کا وہاں پر شہرہ ہوا تو اسی مروبیت کے ساتھ ہم نے کہا کہ یہ تو عین اسلام ہے، اسلام سوشلزم ہے، اور اس میں چونکہ ایک نظام زندگی کا تصور مغرب کے اندر ابھر کر آیا، جیسے ہی عمرانیات کا ارتقا ہوا اور اس کے مختلف ارتقائی مراحل انسان نے طے کیے، تو ہمارے ہاں بھی اسلام کا نظام حیات کا ایک تصور پیدا ہوا. البتہ تدریجاً جیسے جیسے وقت گزرا ہمارے ہاں ایسے مفکرین پیدا ہوئے الحمدللہ، کہ جو اس مروبیت سے اور شکست خوردہ ذہنیت سے بہت حد تک آزاد ہوئے، انہوں نے واقعتاً مغرب کے عمرانی نظریات کا تنقیدی مطالعہ کیا، اس میں صحیح غلط اجزاء کو علیحدہ علیحدہ کیا، پھر ان کے حوالے سے اسلام کے نظام حیات کو مرتب اور مدون کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. یہ تدریجاً جو ہے صورتحال اس مروبیت والی فضا سے نکل کر اب ایک شعور اور خود اعتمادی والی فضا کے اندر داخل ہو چکی ہے. اس کا ایک منطقی تقاضا اور بھی سامنے آیا، اگر اسلامی نظام حیات کا ایک تصور ہے تو جیسے وہاں مختلف نظام حیات کے لیے تحریکیں چلی، جمہوری تحریک، اشتراکی تحریک، نازی تحریک، فاشسٹ تحریک، تو ہمارے ہاں بھی ایک تصور ابھرا تحریک کا، ایک اسلامی تحریک، اسلامی نظام حیات کو قائم کرنے کے لیے ایک اسلامی تحریک برپا کرنا ضروری ہے. میں پھر عرض کروں گا کہ یہ بھی اپنے آغاز کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک حادث تصور ہے. لفظ تحریک بھی ہمارے ہاں پہلے ابتدائی دینی لٹریچر کے اندر موجود نہیں تھا، اور جس زمانے میں اس لفظ کا استعمال شروع ہوا ہے ہمارے پاس بزرگوں نے توجہ بھی دلائی کہ اس لفظ کا استعمال خطرات سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ تحریک کے اپنے کچھ مفہوم ہیں، اور اگر اسلام کو بھی آپ نے ایک تحریک بنا دیا تو اس کے اس مفہوم کو، اس لفظ کے ان مفاہیم کو آپ روک نہیں سکیں گے، رفتہ رفتہ اسلام میں بھی وہ سارے تصورات شامل ہو جائیں گے. مثلا مولانا سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس پر ایک بہت وقیع صدرہ لکھا تھا ایک دور میں. میں اس کے ضمن میں ایک بات آج آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں، بہت سے بزرگ حضرات شاید انہیں یاد آ جائے اور بہت سے حضرات کے لیے وہ بات نہیں ہوگی۔ یہ آج سے 50 سال قبل کی بات ہے، یہ وہ دور تھا جبکہ ہندوستان میں مسلم لیگ کی تحریک اپنے عوامی دور میں ابھی داخل ہوئی تھی۔ 1937 سے شمار ہوتا ہے مسلم لیگ کا عوامی دور، اس سے پہلے وہ ایک خواص کی جماعت تھی، لیکن 1937 سے اس کا ایک عوامی تحریک کا دور شروع ہوا ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں میں اسلامی حکومت، اسلامی نظام، اسلامی سیاست، اس کا چرچا ہوا، اور مسلم لیگ چونکہ اس کی علمبردار تھی لہذا اس دور میں کانگریس کی تحریک کے مقابلے میں مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے ان اصطلاحات کو بکثرت استعمال کیا گیا، اور ایک جذبہ ابھرا اسلامی حکومت قائم کرنے کا جذبہ۔ ہمیں ایک اسلامی حکومت قائم کرنی چاہیے، ہمارا اپنا ایک نظام ہے اور ہمیں اپنے اس نظام کو برپا کرنا چاہیے۔ اس وقت مولانا ابو العلا مودودی رحمہ اللہ، انہوں نے علی گڑھ میں سٹریچی ہال میں، یہ 39 کا واقعہ ہے، 1939، ایک تقریر کی تھی جس کا عنوان ہے، وہ اب بھی شاید کتابچے کی شکل میں کہیں مل جائے، عربی میں اس کا ترجمہ ہوا تھا، منہج الانقلاب الاسلامی، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے اس دور کے ماحول میں، اس پس منظر میں، میں اس کا لبے لباب عرض کر رہا ہوں کہ یہ بیان کیا کہ بہت سے سماجی اور سیاسی عوامل کے باعث ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک شدید خواہش تو پیدا ہو چکی ہے کہ اسلامی حکومت قائم کی جائے، اس کا ایک جذبہ ہے، جوش ہے، لیکن یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے کہ اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے۔ انہوں نے بڑے بھرپور تجزیے کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ مسلمانوں کی ایک قومی تحریک کے ذریعے اسلامی ریاست کبھی قائم نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کی ایک قومی تحریک کے نتیجے میں صرف ایک قومی ریاست وجود میں آ سکتی۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت تھی کہ جو بعد میں روز روشن کی طرح ثابت ہوئی، اور آج پاکستان کے قیام کے 41 برس بعد بھی روز روشن کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے۔ تحریک کامیاب ہوئی، پاکستان بنا، لیکن اس کے نتیجے میں اسلامی حکومت، اسلامی نظام تا حال قائم نہیں ہوا۔ اس وقت مولانا مودودی نے یہ فرمایا تھا کہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک اسلامی تحریک ضروری ہے۔ اس تحریک کے خد و خال انہوں نے کچھ نمایاں کیے، کچھ انہوں نے پھر اس پر خود پیش قدمی بھی کی، جماعت اسلامی کی تاسیس اسی کی بنیاد پر ہوئی، قومی تحریک کے اس جو مجدھار تھی اس سے انہوں نے ہٹ کر ایک راستہ بنایا اور ایک جمعیت تشکیل دی، ایک جماعت کی تاسیس کی۔ لیکن آج 50 برس بعد میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں، اس پر توجہ فرمائیے۔ انہوں نے یہ بات تو صحیح فرمائی تھی کہ اسلامی حکومت اور اسلامی نظام ایک اسلامی تحریک ہی کے نتیجے میں برپا ہوگا، لیکن اس تحریک کے ضمن میں کتنی اہمیت حاصل ہے اس کی فکری اساس کو، وہ فکری اساس جس کے لیے ایک لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، ایمان، کہ جب تک ایمان ایک برننگ فیتھ کی شکل اختیار نہ کرے، جب تک وہ ایک پرسنل کنوکشن کی صورت اختیار نہ کرے، جب تک اس کی یقین کے اندر گہرائی اور گہرائی کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک ایک حقیقی اسلامی تحریک کا آغاز نہیں ہوتا۔ آپ کسی مسلمان قوم کے موروثی عقائد کی بنیاد پر، جن میں وہ حرارت نہ رہی ہو یقین کی، جس میں وہ گہرائی اور گہرائی نہ ہو، اس ذاتی کنوکشن جسے آپ کہتے ہیں یا برننگ فیتھ، جب تک یہ قوت موجود نہ ہوگی، ہو سکتا ہے آپ ایک جماعت بنا لیں، ہو سکتا ہے وقتی جوش و خروش بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں کتنی ہی تحریکیں ہیں کہ جو بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کر چکی ہیں، نظام مصطفیٰ کی تحریک جوش و خروش کے اعتبار سے وہ ایک مثالی تحریک تھی،
لیکن نتیجہ کچھ حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم انحصار نہ کریں اس موروثی عقیدے پر جس کا نام ہم نے ایمان رکھ لیا ہے. یہ ہمارا ایک وراثتی عقیدہ ہے، ہمیں نسل بعد نسل منتقل ہوتا چلا رہا ہے، وہ ہماری ذاتی سوچ میں پیوست نہیں ہے الا ماشاءاللہ، وہ ہمارے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے نہیں ہے، اس نے ہمارے ذاتی یقین کی شکل اختیار نہیں کی، وہ ہمارے پرسنل کنوکشن کی صورت اختیار نہیں کر سکا ہے. اس میں وہ جس کو آپ برننگ فیتھ کہتے ہیں، وہ حرارت جو ہے اس کے اندر موجود نہیں. لہذا جب تک اس فکری اساس کی تعمیر نو نہ ہو، میں اس کے لیے جان بوجھ کر یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اور اس کے لیے میرے سامنے اس وقت علامہ اقبال کے خطبات کا عنوان ہے، وہ خطبات مدراس جس کے لیے عنوان پھر انہوں نے تجویز کیا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. ریکنسٹرکشن یہ ایک ری بلڈنگ کا پروسیس ہے، اس فیتھ کو، اس نظریے کو، اس فکری اساس کو. لفظ ایمان اگر میں کہوں گا تو پھر آپ کا ذہن جو ہے وہ ان تصورات کی طرف لامحالہ منتقل ہو جائے گا کہ جو ہمارے ذہنوں میں قائم ہو چکے ہیں ہمارے ایک طویل پس منظر کی وجہ سے. اس کے لیے میں فکری اساس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. وہ فکری اساس جو ہے اس کی ایک تعمیر نو کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، یقیناً بلا شک و شبہ عظیم انقلاب برپا کیا، یقیناً اس کے لیے ایک انقلابی جد و جہد کی. اس کو اگر آپ ایک انقلابی تحریک سے تعبیر کریں مجھے اختلاف نہیں ہوگا، اور یقیناً اس سے ایک مکمل اور ہماگیر اسلامی نظام قائم ہوا. لیکن وہ جو اکبر نے کہا تھا کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے، حضور کی اپنی جد و جہد میں بھی اور حضور کی اپنی ان تمام مسائل کے اندر بھی ترکیب یہ رہی ہے، کس قدر محنت آپ کو کرنی پڑی ہے اس ایمان کی بنیادوں کو استوار کرنے. وہ ایمان جو پھر صرف ایک عقیدہ نہیں تھا، وہ وراثتاً منتقل ہونے والے چند عقائد کا مجموعہ نہیں تھا، وہ صحابہ کرام کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے تھے حقیقت، وہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی کہ کانک تراہ فئن لم تکن تراہ فإنہ یراک. وہ حقائق ان کے لیے محض سنے ہوئے حقائق نہیں تھے، محض ہیئر سے والی باتیں نہیں تھی، بلکہ وہ ایسے یقین کی شکل اختیار کر چکی تھی جس کو کہ حدیث جبرائیل میں ان الفاظ سے تعبیر فرمایا گیا، کانک تراہ، اللہ کی بندگی. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ میں کل تفصیل سے عرض کروں گا کہ حدیث جبرائیل کا جو سب سے زیادہ معروف جو ورشن ہے، اس کا جو متن ہے، جس کو روایت کیا حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں لفظ آئے ہیں انت عبد اللہ کانک تراہ. لیکن دو اور صحابہ سے جو یہ روایت مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، تو ذرا ذرا سا باریک فرق ہے الفاظ کا. چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ انت عمل للہ کانک تراہ، ایک میں آیا ہے انت خص اللہ کانک تراہ، تم اللہ سے اس طرح کی خشیت تمہیں حاصل ہو جائے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. کم سے کم اس درجے میں تو استحضار جو ہے وہ موجود رہے، اور تم بندگی کرو اللہ کی اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ استحضار تو ہو. انتام علی اللہ کانک تراہ، یہ کہ تم جد و جہد کرو، محنت کرو، مشقت کرو، عمل کرو اللہ کے لیے، ایسے کہ اس شدت کے ساتھ، اس گہرائی اور گہرائی کے ساتھ کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. چنانچہ اسی کا عکس ہمیں ملتا ہے ایک صحابی کے قول میں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روز فجر کی نماز کے بعد حضور نے، آپ کے معمول میں شامل تھا، فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھتے تھے، کچھ لوگوں سے حال احوال پوچھتے تھے، تو ایک صحابی سے سوال کر لیا، کیف اصبحت، آج صبح کیسے ہوئی، کس حال میں ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ. بڑا غیر معمولی سا جواب تھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے خالص اور سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے. اس پر حضور نے سوال کیا، لکل شیء صفت فما صفت ایمان، ہر شے کی کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ اوصاف ہوتے ہیں جس سے وہ پہچانی جاتی ہے، تو تم جو کہہ رہے ہو کہ مجھے خالص اور سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہے، کیا صفت ہے؟ اب وہ عرض کرتے ہیں، کاننی انظر الی الجنہ وکاننی انظر الی النار، حضور میری کیفیت تو یہ ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں. یہ یقین کی گہرائی، یہ اس کی گیرائی، یہ اس کی حرارت، یہ اس کی قوت، یہ اگر پیدا نہیں ہوگی تو اسلامی تحریک نہیں چل سکتی، ایک سیاسی تحریک برپا ہو سکتی ہے. اس میں مذہبی رنگ گہرا بھی ہو سکتا ہے، اس میں مذہبی جوش نمایاں بھی ہو سکتا ہے، اس میں لوگ قربانیاں بھی دے سکتے ہیں، اس میں لوگ تن من دھن بھی لگا سکتے ہیں. جان سے بڑی کیا شے ہے، جان تو دی ہے مسلمانوں نے، مسلمانہ نے، پاکستان نے، تحریک نظام مصطفیٰ میں بھی جانے دی. لیکن یہ ہے کہ ایک اسلامی تحریک جو اسلامی نظام کو قائم کر سکے، اس کے اندر، اس کی بنیاد میں اگر وہ ایمان نہ ہو، اس کی فطری اساس اتنی پختہ اور محکم اور مستحکم نہ ہو، اس کی گہرائی اور گرائی اس طرح کی نہ ہو جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا ہوں، تو وہ اسلامی تحریک کبھی بھی ایک حقیقی اسلامی نظام کے قیام اور واقعی اسلامی انقلاب کے برپا کرنے پر منتج نہیں ہو سکتی، نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں درمیان میں رہ جائے گی، یا تو اس کا وہ جوش اور خروش کہیں درمیان میں ٹھنڈا پڑ جائے گا، کہیں یا مشرق یا مغرب کی طرف رخ موڑ لے گی. اگر وہ پختہ یقین نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں معاہدہ ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں مصالحت ہو جائے گی اس ماحول کے ساتھ، کہیں نہ کہیں انسان کی ہمت جواب دے گی اور وہ اس کے لیے طرح طرح کے بہانے تراش لے گا. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے وہ پہم جد و جہد، وہ مسلسل جد و جہد جو درکار ہے ایک اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے اور اسلامی نظام کو بالفعل قائم کرنے کے لیے، وہ در حقیقت اس کے پاس موجود نہیں ہوگی، اس کے لیے بنیاد، اس کے لیے صحیح موٹیویشن مہیا نہیں ہوگی اگر اس کی نظریاتی اساس کو اثر نو پختہ اور گہری بنیادوں پر تعمیر نہ کیا جائے. یہ ہے در حقیقت اس موضوع کی اہمیت کا معاملہ. اب میں اس اسلامی نظام کی فکری اساس، جس کے لیے اب میں نے دوسرا لفظ استعمال کیا ایمان، آج در حقیقت اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ایمان کا موضوع کیا ہے. ایمان کا موضوع وہی مسائل ہیں جو فلسفے کا موضوع ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جن حضرات کو یہاں خاص طور پر ہم نے دعوت دی تھی، ان کا تعلق کراچی یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ سے ہے. ہماری بدقسمتی کہ کوئی رکاوٹ پیش آئی ہے، وہ تشریف نہیں لا سکے ہیں. بہرحال یہ حقیقت سامنے رکھیے کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت تو ایسے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کا مزاج تقلیدی ہوتا ہے. جس معاشرے میں وہ آنکھیں کھولتے ہیں، وہاں جو کچھ مانا جا رہا ہے وہی مان لیتے ہیں، جو کچھ کیا جا رہا ہے وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو بھی عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، جو فکر ہے، جو سوچ ہے، وہ اس پر کوئی تنقیدی نگاہ ڈالے بغیر جو کا تو قبول کر کے اور زندگی کی بھاگ دوڑ جو ہے اس کے اندر لگ جاتے ہیں. لیکن ایک مائکروسکوپک مائنورٹی، بہت ہی اقل قلیل اقلیت، ہمیشہ ایسے لوگوں کی دنیا میں پائی گئی ہے کہ جن میں اپنے اندر ایک ارج ہوتی ہے، ایک جذبہ اندر موجود ہوتا ہے، ایک پیاس اندر ہوتی ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. ہم کسی شے کو صرف اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بہت سے لوگ اسے مانتے ہیں. جب تک کہ ہمارا اپنا فہم، ہماری اپنی عقل، ہمارے پاس جو میزان عقلی ہے وہ اس کو قبول نہ کرے. یہ لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، قرآن انہیں اولو الالباب کہتا ہے. لب لباب کا لفظ ہم بولتے ہیں اپنی عام زبان میں، کسی شے کا اصل خلاصہ جوہر لب لباب، پوری بحث کا لب لباب یہ ہے. تو انسان میں اس کی عقل ہے اصل شے، اور وہ ہے اس کا لب. تو اولو الالباب وہ لوگ ہیں کہ جو صاحب شعور ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں. قرآن مجید کسی جگہ پر اولو الالباب کی جگہ الذین یعقلون کا لفظ لاتا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کے 20 رکوع کی پہلی آیت بڑی طویل ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، یہ بہت سے فینومینا آف دی نیچر کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اس میں لا آیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اسی آیت کا خلاصہ ہے، اور اس میں اتفاق یہ کہ وہ 20 رکوع کی پہلی آیت ہے اگلی سورت کی، سورہ آل عمران کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. تو اولو الالباب اور الذین یعقلون، قوم یعقلون، یہ گویا کہ مترادف ہے، ہم مانی یہ وہ لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں، کیا شے قابل قبول ہے، کیا شے رد کر دینے کے قابل ہے. وہ اپنا چوائس ایکسرسائز کرتے ہیں کسی شے کو تسلیم کرنے اور ماننے کے ضمن میں. ان لوگوں کے غور و فکر کے اصل مسائل کیا ہیں؟ اس میں بھی ایک بڑی معمولی سی حقیقت ہے، لیکن اس وقت اس کی طرف مختصر اشارہ ہو جائے تو اچھا ہے، کہ علم کے یہ دو گوشے ہیں جو آپ اپنے سامنے رکھیے. ایک ہے کہ حواس کے ذریعے سے جو ہمیں معلومات حاصل ہو رہی ہیں، بٹ بائی بٹ، پیس بائی پیس، پیس میل، قدم با قدم ہم اس کے بارے میں معلومات جمع کر رہے ہیں. ہمارا جو تجرباتی علم ہے وہ اس راستے سے آگے بڑھا ہے. اور ایک علم ہمیشہ رہا ہے حقیقت کلی کو تلاش کرنے کے لیے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کا، اس کا وجود جو ہے یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ چلتی رہے گی، یہ حادث ہے. اگر حادث ہے تو خود بخود بن گئی ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے. آیا یہ ہمیشہ چلتی رہے گی یا اس کا کبھی خاتمہ ہوگا؟ پھر یہ کہ ہم خود، ہماری حقیقت کیا ہے؟ کیا ہم نرے حیوان ہیں جیسے اور حیوانات زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں، اور ہمارے اور حیوانات کے مابین صرف کوانٹیٹیٹو فرق ہے، یا کوئی کوالیٹیٹو فرق ہے، کوئی نوعیت کا فرق ہے، یا صرف کمیت کا فرق ہے؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گھوڑا اور گدھا، ان میں کیا فرق ہے؟ ایک ذرا کوارس اینیمل ہے، ایک فائن اینیمل ہے. لیکن یہ کہ کیا انسان میں اور شمپنزی میں اور گوریلے میں بھی بس اتنا ہی فرق ہے کہ ہم ذرا ریفائنڈ ہو گئے ہیں اور وہ ابھی ذرا کورس سٹیج پر ہے ایولیوشن کے، یا یہ کہ ہمارے اور اس کے درمیان کوئی بنیادی فرق ہے، نوعیت کا فرق؟ پھر یہ کہ ہمارے محرکات عمل کیا کیا ہے، انسٹنکٹس کون کون سے ہیں؟ پھر یہ کہ خیر اور شر کی کوئی حقیقت ہے یا شراب ہے، دھوکا ہے؟ جیسے ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا انگریزی کا، بڑا گمراہ کن محاورہ ہے، نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. کوئی شے نہ اچھی ہے نہ بری ہے، یہ صرف آپ کی سوچ ہے جو کسی شے کو اچھا بتا دیتی ہے، کسی کو برا بتا دیتی ہے. بڑا گمراہ کن نظریہ ہے، لیکن یہ کہ کس درجے یہ پھیلا ہوا ہے. تو خیر اور شر حقیقی کوئی اقدار ہے، اور ہے تو کیا مستقل ہے یا ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے؟ پھر یہ کہ خیر اور شر انسان کو معلوم بھی ہو تو وہ موٹیویٹنگ فورس کون سی ہوگی جو انسان کو خیر کے اختیار کرنے پر مجبور کرے، خواہ اس میں نقصان ہو رہا ہو. اگر سچ بولنا خیر ہے اور ایک انسان دیکھتا ہے کہ سچ بولنے میں گھاٹا ہو رہا ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو پھر بھی اسے سچ بولنے پر مجبور کرے گی؟ اگر ایک شخص کے علم میں ہے کہ جھوٹ بولنا شر ہے لیکن انسان محسوس کرتا ہے کہ جھوٹ بولنے میں نفع ہو رہا ہے تو وہ کون سی طاقت ہے جو اسے روکے گی اور جھوٹ بولنے سے باز رکھے گی اس کے باوجود کہ اسے نظر آ رہا ہو کہ جھوٹ بولنے میں فائدہ ہو رہا ہے. ایک فارسی کا شعر ہے بڑا پیارا کہ اے دیانت برتو لعنت از تو رنجے یافتم، اے خیانت برتو رحمت از تو گنجے یافتم. کہ اے دیانت تجھ پر لعنت ہو، تیری وجہ سے تو لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے. سچ بولا تو سچ تو کسی کو پسند نہیں ہے، دوست ناراض ہو جائیں گے، آپ کے گھر والے ناراض ہو جائیں گے. الحق تو مرن، سچائی کڑوی ہے. اور اے خیانت برتو رحمت، تجھ پر رحمتیں ہوں، اس تو گنجے یافتم، تیرے ذریعے مجھے خزانے ملے، گنج ملے. تو دنیا میں اگر یہ نظر آ رہا ہو انسان کو، پھر بھی وہ کون سی قوت ہے جو اسے دیانت پر قائم رکھے اور خیانت سے باز رکھے. پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسانی علم کی ماہیت کیا ہے. از نالج پاسبل؟ مجھے یہاں ذہن میں آ رہا ہے کہ علامہ اقبال کے 6 خطبات تو تھے مدراس کے، ایک 7واں انہوں نے لندن میں دیا تھا، وہ بھی خطبات میں شامل ہے. اس کا عنوان ہے از ریلیجن پاسبل؟ تو فلسفے میں یہ بھی ایک موضوع ہے کہ واقعی اور حقیقی اور حتمی اور یقینی علم ممکن بھی ہے انسان کے لیے کہ نہیں، اور اگر کوئی علم حاصل ہوتا تو اس کی ماہیت کیا ہے. پھر یہ کہ علم کی ایک تو ہم سب کے نزدیک ہے کہ ایک دائرہ ہے علم کا، وہ حواس کے ذریعے سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے. ایک علم کا دائرہ وہ ہے کہ ہم حواس کے ذریعے سے معلومات کو جمع کر کے، تفریق کر کے، ضرب دے کر، تقسیم کر کے کچھ نتیجے نکالتے ہیں، انفر کرتے ہیں، استنتاج، اس سے نتیجہ نکال کر، اور پھر کسی ایک تیسری حقیقت کو ہم دریافت کرتے ہیں. یہ منطق ہے، یہ عقل کا استعمال ہے. آیا بس یہی دو دائرے ہیں علم کے یا کوئی تیسرا دائرہ اور بھی؟ پھر یہ کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ آیا صرف پیدائش سے موت؟ بس یہ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 برس، یا یہ کہ ہمارا کوئی وجود تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے؟ تھا تو کیا تھا؟ اور آیا ہمارا کوئی وجود کا تسلسل ہے موت کے بعد بھی؟ ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ تمام مسائل ہیں، ذہن میں رکھیے. ان پر تمام غور کرنے والے لوگ تمام ادوار میں، تمام ممالک میں آپ کو ملیں گے، اگرچہ وہ، پھر وہی لفظ استعمال کروں گا، مائکروسکوپک مائنورٹی ہوتے ہیں وہ، خردبینی اقلیت. لیکن یہ کہ یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ان لوگوں کے اندر جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے ذہن کے سامنے، تو ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے ہمارے تاریخ کے مطالعے سے کہ پھر ان لوگوں کو کوئی دلچسپی دنیا کی کسی شے سے نہیں رہتی جب تک کہ وہ ان سوالات کا کوئی تسلی بخش جواب حاصل نہ کرے. اور جو انہیں جواب ملتا ہے وہ انہیں پھر اتنا عزیز ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہو. اور نمبر 3 یہ کہ پھر چاہے ان کی زندگیوں میں ان کی باتوں کو رد کیا گیا ہو، چاہے انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا ہو، انہیں جاہل کہا گیا ہو، انہیں پاگل کہا گیا ہو، انہیں مجنون کہا گیا ہو، لیکن یہ کہ یہ بھی ایک تاریخ کی بڑی سنگین حقیقت ہے کہ بعد میں لوگ اسی نظریے کو قبول کرتے، اختیار کرتے، کروڑوں کی تعداد میں پھر ان کے پیروکار بن جاتے. یہ 3 حقیقتیں ذہن میں رکھیے، اس کے لیے میں مثالیں آپ کو دے دوں. گوتم بدھ کا تصور کیجیے، کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ قرآن بیوی ہے، شیر خار بچہ ہے، یعنی زندگی میں جتنی چیزوں سے انسان کو دلچسپی ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن کچھ سوالات ذہن میں آئے، یہ دکھ کیوں ہے اس دنیا میں؟ واٹ از دی سفرنگ، ایگنی، پین. کوئی اندھا ہے، لڑکھڑاتا ہوا چل رہا ہے، ٹھوکر کھا کے گرتا ہے، سر پھٹ گیا ہے، کیوں؟ کوئی بچہ ہے شیرخوار اور والدین کے دکھاؤں کے سامنے دم توڑ رہا ہے، نزا کے عالم میں ہے اور والدین کچھ نہیں کر سکتے، صدمے کا پہاڑ ان پر ٹوٹا ہوا ہے، کیوں؟ سوال آیا. وہ تو ان تمام کے لیے کوئی ایک شے جو ہے وہ ایک علامتی سوال بن کر سامنے آ جائے گی، یہ ہے کیا جبکہ تجھ میں نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے، خدا کیا ہے، یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ جاننا چاہیے. اور پھر یہ کہ اس سفرنگ سے، اس پین سے، سروم دکھم، آل اس پین، آل اس سفرنگ، اس سے نجات پانے کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک سوال سامنے آیا ہے، اب اس نے سب کچھ چھوڑا، حکومت کو تج دیا، محل کی آسائشوں کو چھوڑا، جوان بیوی اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کر نکل گیا، کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے، کس کس رشی منی کے پاس پہنچا ہے. اب وہ تو طویل بات ہے اور مجھے اس سے بحث نہیں کہ اسے ملا کیا، لیکن آج آپ کو معلوم ہے کہ کتنے کروڑ لوگ ہیں جو اس کے نام لے رہے ہیں، چاہے وہ سب کے سب اس کی صحیح بات سمجھے ہو نہ سمجھے ہو، مانا ہو انہوں نے نہ مانا ہو، آج جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ اس کی صحیح ترجمانی ہے یا نہیں ہے، یا نہ بحث ہے. مختلف فرقے جو ہو گئے ہیں بدھ مت کے، ان میں سے کون اس کی تعلیم کا صحیح وارث ہے کون، اس کو چھوڑ دیجئے. میں نے صرف مثال دی ہے اس بات کی کہ یہ سوالات جب سامنے آتے ہیں اور انسان کے ذہن میں جب یہ پیاس پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر شدت کتنی ہوتی ہے کہ ہر شے سے انسان کو وہ بالکل مستغنی کر کے لگا دیتی ہے اسی مسئلے کے حل پر. پھر جو کچھ ملتا ہے اس کی کیا قدر و قیمت اس کی نگاہ میں ہوتی ہے، اتنا راستہ نکالا ہے. اور اس کے بعد آپ کے علم میں میں صرف حوالہ اس بات کے لیے دے رہا ہوں، جب اس نظام نے، اس معاشرے نے، اس کمیونٹی نے، اس قوم نے، جب اس کے سامنے دو آپشن رکھے، یا تو خاموش رہو، ظاہر بات ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ تم یہ نظریات اپنے ذہن سے بھی نکال دو، یہ تو انسان کے اختیار ہی میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ مطالبہ کیا گیا خاموش رہو، ڈونٹ پریچ، ورنہ اگر خاموش نہیں رہ سکتے تو یہ زہر کا پیالہ ہے. آپشنز ہی صرف دو ہیں، زندہ رہنا ہے تو خاموش رہنا ہوگا، جو تم مانتے ہو یا بلیو کرتے ہو اس کو اپنے تک محدود رکھو، عام نہ کرو، بیان نہ کرو، یا یہ ہے کہ پھر یہ زہر کا پیالہ موجود ہے، ابھی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لو. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی محفل میں، اسی مجلس میں اس شخص نے زہر کا پیالہ پی. یہ ہوتی ہے اہمیت اس سے. اور اس کے بعد اب آپ کو معلوم ہے کہ سقراط کے نام لیوا، مغربی فلسفہ پورا کا پورا، وہ اگر ریئلزم اور اس کی مختلف شاخیں ہیں تو وہ ارسطو کے پیرو ہیں، اور اگر وہ آئیڈیلزم اور اس کے مختلف شیڈز ہیں تو وہ افلاطون کے پیرو ہیں. وہ دونوں کے دونوں کون تھے؟ سقراط کا شاگرد افلاطون، افلاطون کا شاگرد ارسطو. یہ دو فلسفے کی شاخیں چلی ہیں، اور آج پوری دنیا کے اندر جو بھی مغربی فلسفہ ہے اس میں مانا جائے گا کہ دونوں جگہ پر امام کی حیثیت جو سقراط کو حاصل. تیسری مثال اب درمیان سے لیجئے، وہ ہے حضرت سلمان فارسی کی رضی اللہ تعالی عنہ. پیدا ہوئے ایران میں، آتش پرست معاشرہ، آگ کو پوج رہا ہے، ابا کیا طبیعت میں کہ کیا بات ہے کہ ہم خود آگ جلائیں اور خود ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ کیا کچھ انہیں کرنا پڑا، گھر بار چھوڑا، ملک چھوڑا، شام پہنچے، وہاں عیسائی راہبوں کی خدمت میں رہے، کچھ ان کے علم کی پیاس جو ہے اسے کچھ تسکین اور تسلی حاصل ہوئی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، جیسے وہ خاک چھان رہا تھا گوتم بدھ، ہندوستان کے رشی منی ان میں سے کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، ایسے ہی اب سلمان فارسی شام میں بادیا شام جو ہے اس کی بادیا پیمائی کر رہے ہیں. اس کے بعد آخری جو شخص تھا جس کے پاس وہ تھے، جب اس کے انتقال کا وقت آیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بھی اب وقت آخر آ گیا، ابھی میری تو پیاس جو ہے اسے تسکین حاصل نہیں ہوئی، اب آپ کے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرا علم بتاتا ہے کہ آخری نبوت کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اور جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے. گو اینڈ ٹرائی یور لک، قسمت آزمائی کرو، شاید اللہ تمہیں ان کے قدموں تک پہنچا. اب وہ چلے ہیں قافلے کے ساتھ، قافلے پر ڈاکہ پڑا، انہیں گرفتار کر کے غلام بنا کر بیچا گیا، لیکن یہ ہے کہ خریدنے والا مدینے کا ایک یہودی، پہنچ گئے مدینے، لیکن اب غلام ہیں، ہل نہیں سکتے، سن رہے ہیں مکے سے ہوائیں آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ مکے میں کسی شخص نے اعلان کیا ہے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن اب پابند ہے جا نہیں سکتے. میں یہ کہا کرتا ہوں حضرت سلمان کی شان میں شاید یہ بات غلط نہ ہو کہ ان کی جو بھی پیاس تھی حقیقت کی اور طلب ہدایت کی جو شدت تھی یہ اس کا ثمرہ ہے کہ جو الفاظ ہم محاورے کے طور پر استعمال کیا کرتے ضرب المثل کے طور پر کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں کنواں پیاسے کے پاس چل کر پہنچا ہے, یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور اب حضرت سلمان فارسی جو ہے ان کی رسائی ہوئی ہے حضور کی خدمت میں. طویل ہے وہ بھی واقعہ لیکن اس وقت اس کے لیے وقت نہیں ہے. میں نے یہ مشرق مغرب اور یہ مڈل ایسٹ کہہ لیجئے اس سے تین مثالیں دی آپ کو. اب میں اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ذرا دکھا دینا چاہتا ہوں. انبیاء کرام کے بارے میں بھی یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے. آج میں نے جو سورہ شورا کی آیت پڑھی ہے اس کو بعد میں انشاءاللہ میں کچھ کی وضاحت بھی کروں گا. اس میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے, اگرچہ ہمارے مفسرین نے اس میں ایمان کے ضمن میں یہی کہا ہے کہ یہاں اس سے مراد ہے تفصیلی ایمان. اجمالاً تو ایمان نبی کے دل میں ہوتا ہے. میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں تب بھی فرق نہیں ہوگا کہ پوٹینشلی بالقوہ ایمان موجود ہوتا ہے, بالفعل اس کا ظہور ہوتا ہے. جب بھی وحی کا آغاز ہوتا ہے تو در حقیقت وہ اس کا بالفعل اور ایکچوئل اس کا ظہور ہے, ورنہ بالقوہ دل میں موجود ہے. لیکن قرآن کے الفاظ یہی ہے کہ ماں کنت تدری ول کتاب ول ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا. ہم نے اس قرآن کو اس وحی کو نور بنا کر نازل کیا ہے, اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. اسی کی طرف اشارہ ہے سورۃ الضحا میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اور اے نبی ہم نے پایا آپ کو, اللہ نے دیکھا آپ کو تلاش حقیقت میں سرگردان, حقیقت کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے, تو ہم نے ہدایت دی. ہدایت تامہ سے آپ کو سرفراز کر دیا, ہدایت کاملہ عطا فرما دی. لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انبیاء کرام اس دور سے نہیں گزرے ہوتے. غور اور فکر کا دور, یہ سوچ بچار کا دور ان پر بھی آتا ہے اور وہ بھی ان تمام مراحل سے گزارے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جلو کر, یہ صحیح ترین تعبیر ہے اس کی کہ جب وہ عقل اور فطرت کے راستے پر چلتے ہوئے اور وہ فکر کے برابر طے کرتے ہوئے دروازے پر جا کھڑے ہوتے ہیں اور دستک دیتے ہیں تب دروازہ کھلتا ہے. یہی معاملہ حضرت ابراہیم کا قرآن مجید میں آیا ہے ان کے غور و فکر کے مراحل. اگرچہ سورہ انعام میں جو آیات آئی ہیں اس کے تعبیر اور بھی ہیں, لیکن یہ کہ ایک رائے یہ بھی ہے مفسرین کی کہ یہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی ایک فکر کے ارتقاء کے مراحل ہیں جن کا ذکر ہوا. اور حضور کے بارے میں تو صراحت موجود ہے حدیث میں, جو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ غار حرا میں آپ کیا کرتے تھے جب 40 برس کے قریب آپ کی عمر شریف ہوئی. فیضا بلغ اور بائی نسنت خب بائی الخلا پکانا یخنو بے غار فرا یا تہنس وفی تہنس فرماتے تھے. اب یہ تہنس کیا تھا؟ شارحین حدیث نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں, کانا صفت و تعبد ہی فی غار حرا تفکر والاعتبار. غور و فکر سوچ بچار, یہ غور و فکر کے مراحل سے گزرے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ تمام معاملہ جس کو کہ اقبال نے کہا ہے خرد کی گتھیاں تل جا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنو کر, جب اس مرحلے پر پہنچے ہیں تو اب وہ دروازہ کھلا ہے اور وحی کا آغاز ہوا ہے. اب ایمان کی گہرائی اور گیرائی, ایمان کے اس خاکے میں تفصیلات کا رنگ بھرا گیا ہے وحی کے ذریعے سے. لیکن یہ کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے پہلے اپنے ذاتی فکر کے مراحل جو ہیں انبیاء کرام علیہ السلام نے طے نہیں کیے. اب میں یہاں عرض کر دوں کہ یہ ان مسائل کے سلسلے میں ہمیں دو گروہ ملتے ہیں تاریخ انسانی میں جنہوں نے ان کے جوابات دیے. کائنات کی حقیقت کیا ہے, وجود کی ماہیت کیا ہے, میٹا فزکس جس کا کہ عنوان ہے انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کے محرکات عمل کیا ہے، سائیکالوجی جس کا کے لیے ایک عنوان ہے، پھر یہ کہ علم کی ماہیت کیا ہے، ایپسٹیمولوجی، اسی طریقے سے اخلاقیات، ایتھکس، یہ مختلف شعبے ہیں فلسفے کے. ان مسائل کا جواب دو راستوں سے ہمیں ملا ہے تاریخ میں. ایک وہ لوگ جنہیں ہم فلسفی کہتے ہیں، حکما کہتے ہیں، جنہوں نے اپنے غور و فکر، اپنے سوچ وچار، اپنی منطق، اپنی عقل کو کے گھوڑے دوڑا کر اس حقیقت کی کچھ پردہ کشائی کرنے کی کوشش کی. انہیں جو محسوس ہوا، جو نظر آیا، انہوں نے مرتب کیا. انہی کو ہم کہتے ہیں فلسفے ہیں. فلاں حکیم کا یہ فلسفہ ہے، فلاں فلسفی کا یہ نظام فکر ہے. ان حضرات نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی اور سورس ہے ہمارے پاس جس سے کہ ہمیں یہ حقائق معلوم ہوئے. ان کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ ہماری اپنے غور و فکر کا، اپنے سوچ کا نتیجہ ہے. وہ اپنا ٹکڑا کبرا، جیسے ایک انجینئر جو ہے وہ اپنا سارا حساب کتاب آپ کو دکھا دیتا ہے کہ یہ ہے جس سے کہ میں نے اس بیم کے لیے سائز اور اس کے اندر کتنا لوہا پڑے گا میں نے کیلکولیٹ کیا، یہ میری کیلکولیشن. ہر فلسفی نے جس استدلال سے اور جس استنتاج سے اپنا ایک نظام فکر مرتب کیا وہ لوگ کے سامنے. اور یہ بھی بات میں عرض کر دوں، کسی فلسفی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہی 100% حق ہے. جتنا کوئی اونچا جائے گا اتنی ہی اس کے اندر ایک ہیوملٹی پیدا ہوتی جائے گی. یوں محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے، ہم یہ محسوس کرتے ہیں دعوے کے ساتھ کہ یہ الحق ہے. میرے علم کی حد تک کسی فلسفی نے یہ بات پیش کی. میرے سامنے خاص طور پہ علامہ اقبال، اب انہوں نے اپنے ان خطبات ہی کے شروع میں، آج تیسری مرتبہ میری گفتگو میں اس کا حوالہ آ رہا ہے، دیباچے میں یہ الفاظ لکھ دیے ہیں کہ میں ہرگز دعویٰ نہیں کرتا کہ جو کچھ میں نے ان خطبات میں کہا ہے وہ بس آخری حقیقت ہے، حرف آخر ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ طالب علمانہ انداز میں غور و فکر جاری رکھیں. ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے اس سے زیادہ صحیح تر باتیں سامنے. لیکن دوسرا گروہ جو ہے انبیاء کرام کا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں یہ حقائق، میں پھر عرض کروں گا ایسا نہیں ہے کہ وہ غور و فکر کے مراحل انہیں طے نہ کیے، لیکن اب جو کچھ انہیں ملا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارے سوچ کا، ہمارے غور و فکر کا، ہمارے سارے سوچ وچار کا نتیجہ ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اور سورس ہے وحی کی جس کے ذریعے سے ہمیں یہ حالات معلوم ہوئے، یہ جوابات معلوم ہوئے، یہ حقائق ہم پر منکشف ہوئے. اور پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 100% حق. قرآن مجید آغاز ہی میں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کسی شک و شبہ کی گنجائش، یہ کل کا کل حق. اور اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول جو نقل ہوا ہے سورہ مریم میں، اپنے والد سے کہہ رہے ہیں ابا جان آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی. بات بظاہر بڑی غیر منطقی ہے، بظاہر بڑی غیر معقول ہے، بیٹا باپ سے کہے کہ آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی. اگر آپ صرف تجرباتی علوم کو سامنے رکھیں گے تو یقیناً باپ کو فوقیت حاصل ہے، تجربہ، علم، جو بھی مختلف زندگی کے مراحل سے باپ گزرا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے سامنے، میرے ہاتھوں میں پلے ہوئے اور کھیلے ہوئے، آج تم مجھ سے دعویٰ کر رہے ہو کہ میں تمہاری پیروی کروں. لہذا وہ پہلے دلیل دیتے ہیں، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی احدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس میری پیروی کیجئے، میں آپ کو بتاؤں گا سیدھا راستہ، آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راہ کی طرف. معلوم ہوا کہ یہاں دعویٰ ہے ایک اور سورس آف نالج کا جو عام انسانوں کے پاس نہیں. اس سورس آف نالج سے حاصل شدہ معلومات ہے جو نبی پیش کرتے ہیں، اور پھر اس دعوے کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ یہ حق الحق. اصطلاحاً ان چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، اگرچہ میں ذرا بعد میں اس کی وضاحت کروں گا کہ اس کے بارے میں یہ تصور صحیح نہیں ہوگا جیسے میں نے وضاحت کی ہے کہ انبیاء کرام نے بھی غور و فکر کے مراحل طے کیے. اسی طریقے سے یہ نہ سمجھیے کہ قرآن یا اسلام جب کہتا ہے کہ مانو
تو وہ کس انداز میں منوانا چاہتا ہے کہ یہ کوئی بالکل عقل کے خلاف بات ہے یا اس کے لیے کوئی بنیاد عقل اور منطق میں نہیں ہے، فطرت میں نہیں ہے، وہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ یہی تمہارے فطرت کی آواز ہے، یہ تمام حقائق تمہارے اپنے اندر موجود ہیں لیکن ڈورمنٹ ہیں، صرف انہیں ایکٹیویٹ کیا ہے آ کر وہی میں، لیکن اس میں یقین کی گہرائی اور گہرائی جو ہے وہ یقیناً وہی کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا حقائق ہیں جن کا انکشاف ہوا ہے انبیاء کرام کے ذریعے سے، جن کو جب آپ ملا کر جوڑ کر کہیں گے تو وہ اسلام کا ویلٹن سوانگ ہے، وہ ایک ورلڈ ویو ہے، وہ ایک تصور کائنات و انسان ہے، وہ ایک نظریاتی اساس ہے، کہنا چاہے تو کہیے وہ ایک فکر ہے، وہ ایک فلسفہ ہے، اور وہ در حقیقت فکری اساس ہے اسلامی نظام حیات کی۔ اگر وہ اساس اگر تعمیر ہوگی تب تو اسلامی نظام حیات کے بالفعل وجود میں آنے کا امکان ہوگا، اور اگر وہ اساس ہی تعمیر نہیں ہوگی تو کوئی امکان موجود نہیں ہے کہ اسلام کا نظام حیات ایک واقعے کی شکل میں دنیا میں دوبارہ برپا ہو سکے اور قائم۔ اس میں بھی ایک بات ذہن میں رکھیے، جو چیزیں میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ سب قرآن مجید کے حقائق ہیں، لیکن ان میں سے بعض حقائق کو قرآن مجید نے جلی انداز میں پیش کیا ہے، نمایاں انداز میں پیش کیا ہے، وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، صراحت کے ساتھ پیش کیا ہے، تکرار کے ساتھ پیش کیا ہے، اعادے کے ساتھ پیش کیا ہے، اور بعض حقائق جو ہیں وہ خفی ہیں، وہ اشارات کی شکل میں۔ ان میں سے جو صریح حقائق ہیں، جو جلی حقائق ہیں، انہی کے مجموعے کا نام ایمان ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہر عامی کو بھی ہے اور ہر خاص انسان کو بھی ہے، ہر ذہین شخص کو بھی ہے اور ہر عام انسان کو بھی ہے۔ لہذا جن چیزوں کو ماننے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور جن چیزوں کو پھر ایمان کے بنیادی اجزاء قرار دیا گیا ہے وہ وہی ہے کہ جو عام فہم انسانی کے قریب تر ہے، اور انہی کو تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ بیان کیا گیا، البتہ وہ مکمل ورلڈ ویو، وہ مکمل نظریہ و تصور کائنات و انسان، وہ مکمل ویلٹن شوانگ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے ان صریح اور جلی حقائق کے ساتھ جب ان خفی حقائق کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ میں ان دونوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک ترتیب کے ساتھ۔ پہلی بات، یہ کل کائنات، یہ سلسلہ کون و مکان، یہ سلسلہ وجود جو تا حد نگاہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہمیں آج تک بھی پتا نہیں یہ کہاں تک ہے، اس کی کیا وسعت ہے، یہ کل کائنات، کل سلسلہ وجود حادث ہے اور فانی ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہے گا، البتہ ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس ہستی کے اور اس کے درمیان نسبت ہے خالق اور مخلوق، اس نے اسے بنایا ہے، وہ اس کا کریئٹر ہے، وہ اس کا پلانر ہے، وہ اس کا ڈیزائنر ہے، وہی ہے کہ جس نے اس کو خلعت وجود سے سرفراز کیا۔ اور اس کے بارے میں بھی دو الفاظ قرآن مجید بار بار استعمال کرتا ہے، یہ تخلیق بالحق ہے، پرپس فل ہے، یہ کسی رام کی لیلا نہیں ہے، یہ کوئی دیوتاؤں کی سیرگاہ نہیں ہے، تماشا گاہ نہیں ہے، یہ کوئی ایمفی تھیٹر نہیں ہے، یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمارا ارادہ ہوتا کہ کوئی کھیل تماشا کرے، لتخذناہ من عندنا، ہم اپنے پاس کوئی بندوبست کر لیتے، یہ کائنات ہم نے کوئی کھیل کود میں نہیں بنائی۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین، ربنا ما خلقت هذا باطلا، خلق السماوات والارض بالحق۔ اور دوسرا لفظ الى اجل مسمى، ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، یہ ایٹرنل نہیں ہے، یہ حادث بھی ہے فانی بھی، البتہ وہ ہستی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، وہ ہستی اس کی خالق ہے۔ اب اس ہستی کے بارے میں، وہ تنہا ہے، اکیلی ہے، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی اس کا کفو نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں۔ اور نمبر دو، جس خیر کا تم تصور کر سکتے ہو، جو اعلی قدر تمہارے تصور میں آ سکتی ہے، جو ہائر ویلیو، وہ اس میں بتمام و کمال موجود ہے، قدرت،
یہ ایک ویلیو ہے، تو وہ علا کل شئین قدیر ہے، وہ اومنی پوٹنٹ ہے. علم ایک ہائر ویلیو ہے، تو وہ کل شئین علیم ہے، اومنیشنٹ ہے. زندگی ایک اعلیٰ قدر ہے، بے جان شے کے مقابلے میں جاندار شے ایک اعلیٰ قدر ہے. تو وہ الحی القیوم ہے، اور اس کی حیات اتنی مکمل ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ان چیزوں کو جب ہم جمع کر لیتے ہیں، اس کا نام ہے ایمان باللہ. یہ ہے اصل اساس، یہ ہے اصل جڑ، ایمان کی بنیاد. یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل کا لفظ جب آئے گا تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں سوائے ایمان باللہ کے اور کسی شے کا ذکر نہیں. آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ ظاہر ہے اپنے اسماء اور صفات سے، اور میں نے مان لیے اس کے تمام احکام، قبول کیے، اقرار کر رہا ہوں زبان سے اور یقین رکھتا ہوں دل سے، ایمان مکمل. کسی اور ایمانی شے کا اور کسی اور آئٹم اور آرٹیکل آف فیتھ کا یہاں پر ایمان مجمل میں ذکر نہیں. اسی لیے جو حدیث میں نے آپ کو سنائی اس میں فرمایا کان نہ کا ترا ہو فلم تک ان ترا ہو فن یراگ. اصل شے یہ ہے کہ اب یہ ایک حقیقت کلی بن کر آپ کے دل کے اندر قائم ہو گئی ہو، اس ہستی کا یقین، اس ہستی کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین، اس ہستی کے علا کل شے قدیر ہونے کا یقین، اس ہستی کے بے کل شے علیم ہونے کا یقین، اس ہستی کے ہوا معکم اینما کنتم اس شان کا یقین، اگر یہ ہے تو ایمان باللہ حقیقتن ہے، اور اگر نہیں تو ایک عقیدہ ہے، ایک آپ کا ڈوگما ہے، ایک موروثی خیال ہے جو آپ کو منتقل ہوا ہے وراثتن. بہرحال پہلا آرٹیکل آف فیتھ یہ. اب دوسری بات کی طرف آئیے، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کریشن کا کلائمیکس ہے انسان. یہ لفظ ذرا توجہ سے سنیے، نقطہ عروج اللہ کی اس تخلیق کا، نقطہ کمال انسان. ویسے تو یہ کہ آسمان اور زمین اور ستارے اور سیارے اور یہ فضا اور یہ کائنات اور یہ پہاڑ اور یہ سب کچھ اسی کی تخلیق ہے، اور مختلف اعتبارات سے یہ تمام مخلوقات بھی اس کی نشانیاں ہیں، اس کی عظمت کے مظاہر ہیں، نشانیاں ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو مکلف تین وجود اس نے پیدا کیے، تین شخصیتیں، تین ہستیاں، ان میں سے ایک نوری الاصل ہے، فرشتہ مکلف ہے، صاحب شعور، صرف صاحب شعور نہیں، خود شعور ہی رکھنے والی ہستی. قرآن مجید میں اگر کے ذکر نہیں ہے، حدیث سے صحیح میں بخاری مسلم شریف کی روایت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. دوسری مخلوق وہ اس کا مادہ تخلیق نار ہے، خلق الجان من مارج من نار، وہ جنات. اور تیسری مخلوق یہ سلسلہ ارضی کی جو مخلوقات ہیں، حیوانات، اس کا نقطہ عروج انسان. لیکن یہ اب سمجھنے کی بات ہے، میں نے نقطہ عروج تو کہہ دیا، ابھی میں کوئی لفظ ارتقاء یہاں نہیں لانا چاہتا کہ اور بحث کی طرف آپ کا ذہن منتقل ہو جائے. جتنا بھی سلسلہ حیات اس زمین پر ہے، نباتاتی حیواناتی، بہرحال اس پر ٹاپ پر جو ہے وہ انسان ہے. البتہ اصل شے جو سمجھنے کی ہے، اور یہ وہ شے ہے کہ جو ذرا خفی ہے قرآن مجید کے بیان میں، اس انسان کا ایک کمپوزٹ وجود ہے، مرکب وجود ہے. اس کا جسد حیوانی یا جسد مادی یا وجود حیوانی، یہ خاکی الاصل ہے، اس زمین سے بنا ہے، کرسٹ آف دی ارتھ. چاہے وہ ارتقاء کے اس لمبے پروسیس سے آپ سمجھیے، اور چاہے اسپیشل کریشن کا کوئی معاملہ ہو، اس سے بالکل اپنے ذہن کو ہٹا لیجئے. لیکن قرآن اور سائنس دونوں اس پر آ کر متفق ہو گئے کہ اس کا اصل اوریجن جو ہے، اس کے وجود کا، اس کے جسم کا، اس کے وجود حیوانی کا، وہ کرسٹ آف دی ارتھ ہے، زمین کی یہ مٹی. لیکن اس کا اصل وجود، اس کا روحانی وجود ہے، اور وہ روحانی وجود وہ ہے کہ جو اس خاکی الاصل نہیں ہے بلکہ وہ فرشتوں کی سطح سے بھی بلند تر نوری الاصل ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں، اس کا تصفیہ کر لوں، اس کی نوک پلک سوار لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سمجھے. معلوم ہوا کہ انسان جسے ہم کہتے ہیں وہ صرف ایک حیوان نہیں ہے، یہ کوالیٹیٹو ڈفرنس ہے، یہ صرف کوانٹیٹیٹو ڈفرنس نہیں ہے، یہ صرف کمیت کا فرق نہیں ہے، کیفیت کا فرق ہے. حیوانات صرف اس خاکی وجود پر، اس زمینی وجود پر مشتمل ہے ان کا کل وجود اور کل حقیقت، جبکہ انسان کے اندر جیسا کہ کہا ہے شیخ صابی رحمۃ اللہ علیہ نے، آدمی زیادہ طرفہ ماجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. یہ آدمی زیادہ عجیب ہے، یہ مرکب ہے، ماجون ہے، اس میں فرشتہ بھی ہے اور حیوان بھی ہے. فرشتہ وہ بھی نوری الاصل اور ہماری ارواح بھی نوری الاصل، اور یہ حیوان یہ بھی اس خاک سے اور ہمارا بھی وجود حیوانی کسی خاک سے. معلوم یہ ہوا کہ انسان میں آ کر یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں، اور اسی اعتبار سے اسے کہا گیا ہے اس میں عالم خلق اور عالم امر دونوں جمع ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ اس کو خلافت سے سرفراز فرمایا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا سورہ صاد میں خلقتہو بیدیا، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اس میں عالم امر اور عالم خلق دونوں جمع ہو گئے. اسی لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں انسان کو عالم اصغر، اس پورے وجود کی ریپرزنٹیشن موجود ہے اس انسان کے اندر، کہ ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر، اور دونوں جمع ہوئے ہیں اس انسان کی شخصیت میں. یہ ہے انسان، حقیقی انسان وہ اس کا روحانی وجود ہے جو اس میں مضمر ہے. انسان کی تخلیق دو مراحل میں ہوئی، ایک جس کو قرآن کہتا ہے کما خلقناکم اول مرہ، پہلی مرتبہ جو ہم نے تمہیں پیدا کیا، وہ در حقیقت ارواح انسانیہ کو پیدا کیا گیا تھا، اور وہ جنود مجندہ تھے، لشکروں کی شکل میں تھے، ان میں کوئی نسبت باپ بیٹے اور پوتے اور پڑپوتے کی نہیں تھی، بیک وقت وہ موجود تھے اور ان سب نے عہد کیا تھا اپنے پروردگار سے الستو بربکم قالوا بلا. یہ ہماری تخلیق اول ہے جس میں تمام انسان آدم سے لے کر اور آخری انسان جو قیامت تک پیدا ہوگا وہ بیک وقت موجود، ان میں کوئی زمانی فرق و تفاوت نہیں تھا، کوئی باہمی رشتہ داری کا تعلق نہیں تھا. البتہ یہ ہماری دوسری تخلیق ہے اس عالم خلق میں، اس جسد حیوانی کی تخلیق. اس میں ظاہر بات ہے کوئی آج سے 2000 سال پہلے آیا اور کوئی آج آیا ہے، کوئی آج کے بعد آئے گا. حضرت آدم شاید 10,000 سال پہلے آ گئے تھے. یہ ہے اجساد کی تخلیق. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن بھی تمام انسان کھڑے ہوں گے بارگاہ خداوندی میں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آگئے ہو نا آج ہمارے پاس دوبارہ جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار. پہلی بار یہ تخلیق تھی تمام انسانوں کی بیک وقت، اور اسی طریقے سے تمام انسان بیک وقت حاضر ہوں گے میدان حشر میں اللہ کے سامنے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو کچھ خفی حقائق ہیں قرآن مجید میں جن کے ضمن میں اشارات آئے، یہ سب لوگوں کے لیے نہیں ہے. لیکن اب تیسری چیز جو میں بیان کر رہا ہوں وہ ہے کہ جو انتہائی جلی طور پر قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر نمایاں کی ہے، وہ ہے انسانی زندگی سے متعلق. انسانی زندگی صرف یہ پیدائش سے موت تک کے وقفے کا نام نہیں، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں بے ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. بڑی طویل، بہت طویل، بہت طویل، جاویداں بے ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. ایک تصور یہ ہے، ظاہر بات ہے کہ جو صرف حواس کے دائرے تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے تو وہ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے پیدائش سے پہلے بھی ہمارا کوئی وجود تھا، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں موت کے بعد جو ہے اس کے بعد بھی ہمارے وجود کا کوئی تسلسل ہے. اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا پیدائش اور موت کے درمیان کے وقفے کا نام زندگی. کسی کو چند منٹ ملتے ہیں آیا اور فوراً ہی جان بھی نکل گئی پیدائش کے فوراً بعد، کسی کو چند سال مل گئے 20 30 40 50 60 70 80 بس، لیکن ان میں سے بھی شروع کا کچھ حصہ جو ہے وہ لاشعوری کا ہے، آخری حصہ پھر ومن نعمر ہو نلکس فی القلب، درمیان میں وہ 30-40 سال ہے انسان کے شعور کی زندگی اور کچھ کرنے کرانے کی زندگی. اسی کو کہا تھا ظفر نے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یہ نہیں ہے انسان کی زندگی، صرف یہ نہیں ہے انسان کی زندگی جو کلائمیکس ہے کریشن کا، تخلیق کا نقطہ عروج ہے، اس کی زندگی صرف یہ نہیں ہے، بہت طویل بہت طویل. البتہ اللہ تعالی نے اس میں ایک وقفہ قائم کر دیا ہے، موت ایک وقفہ ہے، معدوم ہونے کا نام نہیں ہے. موت ایک عالم سے دوسرے عالم کو منتقل ہونے کا نام ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، ہمارا تسلسل جو ہے وجود کا وہ قائم رہتا ہے. صرف یہ کہ ادھر آنکھ بند ہوئی ہے کسی اور عالم میں آنکھ کھل گئی ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ ہمارے وجود کا کہ معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ صرف ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہونے کا نام ہے. اور یہ وقفہ کیوں ڈالا؟ یہ سارا وہ فلسفہ، یہ جو بھی ہمیں معلوم ہوا ہے انبیاء کرام کے ذریعے سے، جو گویا کہ فکری اساس ہے اس اسلامی نظام حیات کی جس کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ قائم ہو جائے، اور جب تک اس پر ایک زندہ یقین پیدا نہیں ہوگا، لیونگ اینڈ برننگ فیتھ پیدا نہیں ہوگا، ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ جو اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے لازمی ہے. اس کی یہ ایک بڑا جزو لازم ہے کہ در حقیقت موت کا وقفہ ڈال کر اس زندگی کا جو چھوٹا سا ٹنک ہمارا علیحدہ کیا گیا ہے، جس کو ہم حیات دنیاوی کہیں گے، یہ ایک آزمائش کا وقفہ ہے، یہ ایک امتحان ہے، ٹیسٹ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اس کو بھی علامہ اقبال نے اپنی اس نظم کے آخری شعر میں بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کر دیا، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس رہا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ امتحان ہے، ایک نتیجہ اس کا نکلے گا موت کے بعد، بعد سے بعد الموت، ریزرکشن، پھر حساب کتاب. اس امتحانی وقفے میں جو کمایا، جو کھایا، جو کہا، زبان سے جو نکلا، آنکھ سے جو عمل کیا، ہر شے کیا پورا پورا حساب ہوگا، مائنیوٹس ڈیٹیلز بھی تمہارے سامنے آ جائیں گی. کوئی بڑا ہی جوائنٹ کمپیوٹر ہوگا کہ ایک بٹن دبے گا اور آپ کی پوری زندگی کی ریل جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گی. پکار اٹھیں گے لوگ، سورہ کہف میں کہا گیا ہے جس کا میں نے حوالہ دیا، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، وہی فرمایا گیا ہے، ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. پکار اٹھیں گے لوگ کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا کمپیوٹر ہے، اس میں ہماری زندگی کی ایک ایک مائنوٹس ڈیٹیل جو ہے وہ فیڈ کر دی گئی ہے، اور آج نقشہ سامنے. اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. کون جھٹلا سکے گا؟ کون نفی کر سکے گا؟ اس کے نتیجے پر پھر دار و مدار ہے اس ابدی زندگی کا، اس میں انہا لجنت ابدا ولا نار ابدا. یہ ہے جس کو جمع کر لیجئے، اس کا نام ہے ایمان بالآخرہ یا معاد. اور پھر میں عرض کروں گا، جب تک اس کا یقین گہرا نہ ہو جائے، اس زندگی کو انسان محض ایک عارضی سا سفر نہ سمجھے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کن فی دنیا کا انکا غریب و عابر و سبیل، دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے کہ تم راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو. یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان گاہ ہے، یہاں تو تمہیں صرف جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه، اس کے ابتلا کے لیے، اس کی آزمائش کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے، یہ سارا ایک امتحانی وقفہ ہے. اصل زندگی آخرت کی، کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کا دن وہ قیامت کا دن ہے. ذالک یوم التغابن یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. یہاں کی ہار معمولی، یہاں کی جیت عارضی، وہ ہے ہار مستقل اور وہ ہے جیت مستقل. یہاں تو یوں سمجھیے کہ جیسے 3 گھنٹے کا کوئی ڈرامہ ہے، کسی کو کوئی کردار مل گیا ہے، کسی کو کوئی مل گیا ہے، کوئی فقیر ہے کیچڑے اس کے جسم پر ہے، اور کوئی بادشاہ ہے بڑے اعلیٰ لباس پہنے اور بیٹھا ہوا تاج لگا کر، 3 گھنٹے کے بعد نہ وہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ فقیر فقیر. یہ اس تھوڑے سے وقفے کا، اسی لیے کہتا ہے قرآن مجید وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ سوائے دھوکے کے سامان کر کچھ نہیں. جب تک یہ حقیقت انسانوں کے رگ و پے میں پیوست نہ ہو جائے، سرایت نہ کر جائے، جب تک یہ ایک زندہ یقین کی شکل اختیار نہ کر لے، کوئی امکان نہیں ہے اس کا. یہ ضرور ذہن میں رکھیے، مغالطہ نہ ہو جائے کہیں، اس سے بڑی مایوسی پیدا ہو جائے گی. یہ کیفیت، یہ گہرائی، یہ گیرائی تمام انسانوں میں نہ کبھی ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی. تمام انسانوں میں تو قیامت کے دن ہوگی، جب حقائق سب کے سامنے آ جائیں گے، بچشمے سر جب دیکھ لیں گے. تمام انسانوں میں نہ کبھی ہوئی نہ کبھی ہوگی. البتہ کسی معاشرے میں اسلامی نظام حیات کے بالفعل قیام کے لیے ضروری ہوگا کہ اس معاشرے میں ایک مؤثر حد تک، مؤثر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اکثریت بھی نہیں کہہ رہا، اکثریت میں بھی میں نہیں کہتا کہ کبھی ہوئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ہو سکتی ہے، اور میرا دعویٰ یہ کہ کبھی نہیں ہوئی، حضور کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ لوگ جو فوج در فوج داخل ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں، وہ فوج در فوج نکل بھی گئے، اس لیے کہ حضور کی اپنی حیات طیبہ ہی میں اس کے دوران آخری ایام میں نئے نئے مدعیان نبوت، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے تھے، سلسلہ ارتداد کا آغاز ہو چکا تھا. اور آپ کے انتقال کے بعد تو وہ ایسا طوفان آیا ہے کہ سوائے یہ مکہ اور مدینہ اور اس کے درمیان کے کچھ علاقے کے، پورا کا پورا جزیرہ نما عرب جو ہے صاف ہو گیا، ارتداد کی ایسی وبا آئی. تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت اکثریت میں یہ کیفیت نہ کبھی پہلے پیدا ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی. البتہ ایک ایسی مؤثر اقلیت، وہ مؤثر اقلیت کہ جو اپنی ڈیڈیکیشن، اپنی ایثار، اپنی قربانی، اپنی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ، اس کی بنا پر وہ در حقیقت مؤثر بن جاتی ہے، اگرچہ عددی اعتبار سے اقلیت ہوتی ہے. جب تک اس کی کیفیت یہ نہیں ہوگی، یہ ہم خواب دیکھتے رہیں گے، ہم تمنا کرتے رہیں گے اسلام آ جائے، اسلام کا نظام حیات قائم ہو جائے، ہم مقالے پڑھتے رہیں گے اسلام کا نظام حیات کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تقریریں کرتے رہیں گے کہ یہ اسلام ہے اور یہ اسلام نہیں ہے، لیکن یہ کہ بالفعل اس عمارت کے تعمیر ہونے کا کوئی امکان نہیں، جب تک یہ فکری اساس ایک معتدب حصے میں لوگوں کے پیدا نہ ہو جائے، ایک مؤثر حد تک تعداد جو ہے اس کے اندر یہ کیفیت بالفعل برپا نہ ہو جائے. عملی طور پر اس کا کوئی امکان نہیں کہ کوئی اسلامی تحریک نتیجہ خیز اور کامیاب ہو. اب آگے چلیے، اس کا آپ لنک قائم کیجئے، وہی ویلٹن شوانگ اور وہی فلسفہ اور وہی نظریہ. قیامت کے دن اگر رزلٹ نکلے گا کسی ٹیسٹ کا، اور اگر ہمیں یہاں آزمایا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے، اگر ہماری دنیا کی یہ زندگی امتحان ہے، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتحان لیا جاتا ہے کچھ سکھا کر، پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے کچھ دے کر. کسی بچے کو 10 روپے دے کر جانچیے، اندازہ ہو جائے گا اس کا رجحان کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ جا کر چاٹ کھاتا ہے، یا جا کر کوئی کتاب خریدتا ہے، یا وہ کوئی کھلونا خریدتا ہے، کسی سے آپ کو اس کے رجحان کا علم ہو جائے گا. کچھ دے کر آپ جانچیں گے، کسی کو کچھ اختیار دیجئے، پھر پتا چلے گا اس کا رجحان کیا ہے، خیر کی طرف ہے شر کی طرف ہے. اما شاکرم اما کفورا، کچھ نہ کچھ تو ان کو چوائس دیں گے، اور کچھ نہ کچھ اس کو پہلے دیں گے اس کے ہاتھ میں اختیار. اسی طریقے پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں جو یہاں جانچ پرکھ اور امتحان میں مبتلا کیا گیا، تو ہمیں کیا سکھایا گیا، دیا کیا گیا. یہ بہت اہم ہے فلسفیانہ اعتبار سے ایمان کے ایک اہم نقطے کو سمجھنے کے لیے، اور اس کا جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں، اس امتحان گاہ میں بھیجا. سب سے پہلی شے اس نے ہمیں دی، فجعلناہ سمیعا بصیرا. دیکھیے یہ اسی آیت کا آخری حصہ ہے، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہاں کلمہ فا جو ہے بڑے گہرے معنی دے رہا ہے، جب ہم نے اسے جانچنے پرکھنے کے لیے پیدا کیا تو ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا. سماعت اور بصارت یہ ہمارا پہلا اثاثہ ہے، اللہ کی دی ہوئی وہ فیکلٹیز کہ جس کی بنیاد پر ہم مسئول ہیں اور ذمہ دار ہیں، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس کی بنیاد پر ہماری مسئولیت. نمبر دو، عقل دی. وہ کمپیوٹر یہاں نصب کیا ہم میں سے ہر شخص کے برین کے اندر کہ آپ جو بھی سینس ڈیٹا آپ کو فیڈ کیا جا رہا ہے باہر سے، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، ان سب کو آپ پروسیس کیجئے بتائیے کہ خصم. میں نے عرض کیا تھا علم کی بحث میں بھی کہ یہ دو چیزیں تو وہ ہیں جو ہر شخص کو معلوم ہے کہ انسان کے پاس ہے. عقل کسی کے پاس کم ہوگی، کسی کے پاس زیادہ، یا کسی نے اسے استعمال کم کیا ہے، کسی نے اس کا بھرپور استعمال کیا ہے، جو بھی آپ کہیں، لیکن ہیں یہ دونوں چیزیں موجود. قرآن ہمیں تیسری بات بتاتا ہے کہ وہ بھی گیون ہے انسان کے لیے، گیون فیکلٹی. اس کے لیے اسے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہے نیکی اور بدی کا امتیاز. مین بائی ہز ویری نیچر نوز وٹ از گڈ وٹ از ایون. انسان اپنی فطرت کی بنیاد پر جانتا ہے کہ کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا بھلائی ہے، کیا برائی ہے، کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے. اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ بنتی. جیسے کہ سورۃ الشمس میں فرمایا ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها. یہ نفس انسانی کو جو اللہ نے بنایا اور تیار کیا، اس کے اندر ایک شعور پیدا کیا نیکی اور بدی. حیوانات میں یہ شعور آپ کو نہیں ملے گا. انسان اس میں جو تسویہ اور ارتقاء کا جو مرحلہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا ہے، اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ اس میں خیر اور شر، اس میں ایک حص ہے اخلاقی، بھلائی اور برائی میں تمیز. یہ بھلائی ہے، یہ برائی ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ گڈ ہے، یہ ایول. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اصل شے جو ہے، یہ تو یہاں تو ابھی میں نے عرض کیا، یہ حیوانی وجود جو ہے ہمارا، اس میں یہ تین چیزیں موجود ہیں. نمبر ایک، ہمارے یہ سینس آرگنس جن سے ہم یہ معلومات اخذ کر رہے ہیں. نمبر دو، ہمارا یہ کمپیوٹر برین کا جس سے کہ ہم اس تمام سینس ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں. نمبر تین، ہمارے اندر خیر اور شر کا امتیاز، اس کا شعور. یہ ہمارے نفس انسانی میں ودیت شدہ چیزیں ہیں، یہ ہمارے حیوانی وجود کے ایلیمنٹس ہیں. اس کے علاوہ جو شے ہمیں دی گئی ہے، وہ جو روح جو پھونکی گئی ہے، اس میں دو چیزیں موجود ہیں، اپنے رب کی معرفت اور اپنے رب کی انتہائی گہری محبت. یہ بھی ان کس روح کے اندر موجود ہے. یہ پانچ چیزیں دے کر انسان بھیجا گیا. میں نے پھر آپ سے عرض کر دوں، تین چیزوں کا تعلق ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ انسان کا وجود کمپوزٹ ہے، از فرشتہ فرشتہ بس حیوان. تو وہ جو حیوانی وجود ہے، اس میں بھی تین چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، سما اور بصر، یہ سینس آرگنس کے لیے گویا کہ ایک علامت. نمبر دو، عقل، فیکلٹی آف ریزننگ. نمبر تین، خیر اور شر کی تمیز. اور دوسرا وہ حصہ جو ہے وہ روح، اس کا جس کے تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، جس کی نسبت ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. بلکہ یہ کہ ظاہری الفاظ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ظاہر پر ہم محمول کریں گے تو وہ تو جز قرار پائے گی اللہ کا، نفقت فیہ من روحی، اگرچہ اس کا مفہوم یہی لیا گیا اور صحیح یہی ہے کہ وہ اس کے شرف اور اس کی بزرگی کے لیے یہ نسبت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن نسبت نفسی جو آ رہی ہے تو یوں سمجھیے کہ انتہائی قرب ہے اس روح کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. کم سے کم یہ تو ماننا پڑے گا، نفقت فیہ من روحی سے. اس میں اللہ کی معرفت بھی ودیت شدہ موجود ہے، اور اس میں اللہ کی محبت بھی موجود ہے. پانچ چیزیں دے کر بھیجا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، بہت اہم بات ہے. کوئی نبی نہ آتا، کوئی رسول نہ آتا، کوئی کتاب نازل نہ ہوتی، کوئی وحی نہ اترتی، تب بھی انسان مکلف تھا، رسپانسیبل تھا، جواب دہ تھا، اکاؤنٹیبل تھا. آن دی بیسس آف دیز بیسک فیکلٹیز جو اس کے اندر ودیت شدہ. اس سے حل ملے گا آپ کو، اس سوال کا جواب ملے گا کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے رہے ہیں جن تک کسی نبی کی کوئی دعوت نہیں پہنچی. آج بھی ہو سکتا ہے کہیں سائبیریا کے دور دراز کہیں گوشوں کے اندر کوئی لوگ موجود ہوں جو جانتے بھی نہ ہو کہ کوئی نبی بھی کبھی آئے ہیں، کسی نے کوئی دعویٰ بھی کیا ہے، کوئی محمد نام کی بھی کوئی شخصیت دنیا میں گزری ہے، جانتی نہیں. تو تو کیا وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے؟ کیا وہ جواب دہ نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ تو اچھی طرح جان لیجیے جواب دہی کی بنیاد جو اصل ہے وہ یہ پانچ چیزیں ہیں جو میں نے گنوائی. یہ اصل حجت ہے جو قائم ہے اللہ کی ہر بندے پر. البتہ اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا, یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ انسانوں کے لیے اس امتحان کو اس نے آسان بنایا. یہ تیسیر اور تفسیر ہے. اس نے اپنا کلام نازل فرمایا چنے ہوئے بندوں پر, منتخب انسانوں پر, سیرت و کردار کے نہایت اعلیٰ نمونے, جن کا دامن کردار بے داغ, جن کی زندگیاں کھلی ہوئی کتاب کے معنی, تو پہلے سے اپنے معاشرے کے اندر صالح کے بارے میں فرمایا گیا یا صالح قد کنت فینا مرجوا من قبل, اے صالح ہماری تو بڑی امیدیں تم سے وابستہ تھی, تم تو ہماری آنکھوں کا چراغ تھے, تم ہماری آنکھوں کا تارا تھے. یہ تمام انبیاء کرام جن کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے سیرت و کردار کے اعتبار سے اپنے معاشرے کے اندر چمکتی ہوئی اور دمکتی ہوئی مسئلے تھے, ان کو چنا, ان پر اپنا کلام نازل فرمایا, آپ نے آیات و براہین نازل فرمائی, کتابوں کا نام جو وحی آئی اس کا ریکارڈ یہ کتابیں, ان کو اب جمع کیجئے تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اب یہ تمام جو ہے یہ گویا کہ آرٹیکلز آف فیتھ جمع کر دیے گئے. یہ جو میں نے پورا بیان کیا آپ کے سامنے, ان میں سے جو جلی چیزیں ہیں جو ہر فرد کے ذہن کی گرفت میں آ سکتی ہیں اور جو ہر شخص کے لیے لازمی ہے. دیکھیے اس دنیا میں آنے سے پہلے والی بھی ہماری ایک زندگی ہے, قرآن نے اس کو زیادہ نمایاں نہیں کیا, ایک دو مقامات پر اشارے کر دیے. اہل جہنم کی ایک فریاد ہے جو نقل ہوئی ہے قرآن مجید میں, وہ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل, اے اللہ تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا, دو مرتبہ زندہ کیا, تو اب یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ پہلے پیدا کیا عالم ارواح میں, اس کے بعد کسی کولڈ سٹوریج کے اندر ان تمام ارواح کو رکھ دیا, یہ گویا کہ اماتہ اولیٰ ہے. پھر احیاء ہوا یہاں جب ہمارا اس جسد کو جو رحم مادر میں تیار ہوا تھا اس کے ساتھ اس کی روح کو شامل کیا گیا, یہ احیاء اولیٰ ہو گیا. اب یہاں پھر اماتہ ہوگا, وہ اماتہ ثانیہ ہے. زمین والا حصہ زمین میں جائے گا, جو آسمان سے آیا تھا وہ آسمان کی طرف جائے گا. زمین والا زمین کا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, پھر وہ باس بعد الموت کے لیے اس میں سے نکالا جائے گا, لیکن وہ جو آسمانی حصہ تھا وہ آسمان ہی کی طرف جائے گا. انا للہ وانا الیہ راجعون, اور اس کے بعد احیاء ہوگا باس بعد الموت پر. دو اماتے دو احیاء جو سورہ غافر کی سایہ مبارکہ میں آئے, ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. لیکن یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں اشارات کی شکل میں آئی ہیں. البتہ جو چیزیں ہر شخص کے جاننے کی ہے, ایمان باللہ یہ ہے اصل شے, یہ ہے اصل موٹیویٹنگ فورس, یہ ہے انسان کے اندر نیکی کا جذبہ محرکہ پیدا کرنے والی مثبت قوت. اللہ کی محبت کی وجہ سے, وہ جو اللہ کی محبت کے سبب سے خیر کے کام کرتے ہیں, بھلائی کے کام کرتے ہیں, اللہ کی رضا جوئی کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ بدی سے رکتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, وہ خیر کا جو اہتمام کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے, یہ پازیٹو موٹیویٹنگ فورس ہے. اور ایمان بالآخرہ, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا کوڑا بھی ہے. قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا, جواب دہی ہوگی, ایک ایک عمل سامنے آئے گا. اس کے اندر ایک منفی قوت موجود ہے شر سے بچنے کی اور خیر کی طرف راغب کرنے کی, اگرچہ اس کا بھی ایک مثبت پہلو ہے, لیکن یہ دونوں چیزیں اتنی اہم ہیں کہ ہر فرد کو ضرورت ہے. لہذا ایمان باللہ ایمان بالآخرہ یہ ہے اصل وہ چیز جس کو کہ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے مبدا و معاد سے تعبیر کیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے ساتھ ایمان بالرسالت, ایمان بالملائکہ جو وحی لانے کا ذریعہ بنے, ایمان بالکتب, ایمان بالرسل, یہ ایمان بالرسالت کے اجزاء ہے. یہ ہے چیزیں کہ جو صریح ہیں, واضح ہیں, جلی ہیں, نمایاں ہیں, یہ چیزیں آپ کو قرآن مجید کے ہر صفحے پہ مل جائیں گی. البتہ بعض حقائق وہ کہ جو ذرا خفی ہیں, اشارات قرآن میں ہیں. حقیقت انسان, تمہارا یہ وجود نہیں ہے, تمہارا وجود کچھ اور ہے. جب تم خدا کو بھول جاتے ہو تو اپنے وجود کو بھی بھول جاتے ہو.
ان کے درمیان اتنا گہرا ربط و تعلق ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم, ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اب وہ اپنے آپ کو صرف حیوان سمجھے بیٹھے ہیں, اب انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ ارتقاء یافتہ حیوان سمجھ لیا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں. یہ نقد سزا ہے جو اس دنیا میں مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کو بھلانے کی, حالانکہ کوئی شخص اپنے اس وجود حیوانی کو کبھی نہیں بھولتا, اس کے نفع نقصان کو کبھی نہیں بھولتا, اس کی تکلیف اور راحت کو کبھی نہیں بھولتا, اپنے حد امکان تک اس کی صفائی کا اس کا اہتمام بھی رکھتا ہے, اس سے کبھی کوئی غافل نہیں ہوا. غافل کس سے ہوا؟ جو میں نے بعض اوقات سنایا ہے اپنشد کا ایک جملہ, حکمت جہاں سے بھی ملے, کلمۃ الحکمت دالۃ المؤمن ہوا احق بہا ہے تو وجدہا, تو بہترین ایک اس کی تعبیر ہے کہ مین ان ہز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف, اس کی اصل انا, اس کی اصل خودی, اس کا وہ روحانی وجود جو حقیقت میں مسجود ملائک تو وہ تھا نہ کہ یہ حیوان انسان. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, اس کو انسان بھول گیا, آج ہمارے سامنے صرف ایک وجود حیوانی ہے. جب تک ہماری کیفیت یہ نہ ہو جائے, ریکنسٹرکشن اس ریلیجس تھاٹ کی اس درجے میں نہ ہو جائے, یہ پورا ویلکن شوانگ ہمارے سامنے واضح نہ ہو, یہ پورا حقیقت کائنات و انسان کا تصور جو ہے ذہنوں کے اندر پیوست نہ ہو جائے, قلوب کے اندر راسخ نہ ہو جائے, جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بغیر اسلامی نظام حیات کی خواہش, اسلامی انقلاب کی ایک تمنا اور آرزو, اسلام کو دوبارہ ایک زندہ حقیقت کی حیثیت سے اجتماعی نظام زندگی کے اندر پورے طور پر غالب دیکھنا, یہ ایک آرزو رہے گی, خواہش رہے گی. تلک امانیہم, پہلا کام ہے ریکنسٹرکشن اس ریلیجس, جو بھی ریلیجس کی بجائے یا تو ریلیجس تھاٹ کا علامہ اقبال نے نام لیا ہے, میں کہوں گا یہ ایمان, یہ فیتھ, اور جب تک یہ ایک لیونگ اور برننگ فیتھ کی شکل اختیار نہیں کرے گا اگلا قدم نہیں ہو سکے. اب صرف ایک بات مجھے اور عرض کرنی ہے, سوال یہ عملاً سامنے آتا ہے ہو کیسے؟ ٹھیک ہے یہی فلسفہ ہے, شاید کہیں ڈیٹیل میں کسی جگہ پر کسی کو کوئی اختلاف ہو, لیکن کم سے کم اس کی باتیں اور جو کھلی کھلی باتیں ہیں وہ تو ہر ایک مسلمان مانتا ہے, لیکن وہ یقین کہاں سے ہو؟ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے, وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پنکھ پوری, وہ یقین ہی کی تو کمی ہے, وہ کہاں سے آئے؟ اس کے لیے میں پھر عرض کروں گا, حوالہ دے رہا ہوں, سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوا ہے, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. حضور جو یقین مجسم بنے, جن سے وہ یقین پھر ریڈیٹ ہوا ہے معاشرے کے اندر, متعدی ہوا ہے, پھیلا ہے لوگوں کے اندر, اس کا بھی جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے سنتھیسس وہ یہی ہے, اگرچہ یہاں اس کا اشارہ نہیں ہے لیکن سورۃ الدحا میں ہے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, وہ تفکر اعتبار کے مراحل طے کرتے ہوئے حضور ایک مرحلے تک کیا پہنچے ہیں, اس کو تعبیر یوں کیا جائے کہ حقیقت کے دروازے پر دستک دی ہے, لیکن اس کے بعد اس میں وہ یقین کا جو رنگ پیدا ہوا ہے وہ ہے اس وحی کے ذریعے سے, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. یہی پروسیس آج آپ کو دہرانا ہوگا, وہ وحی بشکل مصحف ہمارے پاس موجود ہے, یہ وحی انسان کے اندر اس روح کے اندر جو کچھ ڈورمنٹ ہے, جو میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی معرفت اللہ کی محبت موجود ہے لیکن وہ ڈورمنٹ ہے, اسے ایکٹیویٹ کرنا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے. یہ جیسے آپ سادہ سا ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کوئی شعر سنتے ہیں غالب کا اور جھوم جاتے ہیں, کیوں جھوم گئے؟ کوئی ایسی بات ہے اس شعر میں جس نے آپ کے اپنے وجود کے اندر آپ کی اپنی ہستی کے تاروں میں سے کسی تار کو چھیڑا ہے, آپ کا اپنا کوئی احساس تھا کہ جو اب متحرک ہوا ہے, کوئی تار آپ کے اپنے اندر تھے جن کو اس نے جا کر جو ہے اس مضراب کا کام کیا ہے, تبھی تو آپ جھوم گئے. یہ سمپیتھیٹک وائبریشن, کسی شے کو دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ ہی میرے دل میں تھا, ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہیں, وہ ڈورمنٹ ہے, وہ ہماری کانشسنس,
اسے ایکٹیویٹ کرتی ہیں آیات قرآنیہ، وہ چھیڑتی ہیں اس مضراب کو. ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہا، چو سکے گا لجنے زخمہ و مضراب حواس. یہ حواس سے نہیں، اسی کو علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں باطنی تجربے سے تعبیر کیا. ایک خارجی تجربہ ہے، نہ میں نے اس کو چھوا اور مجھے معلوم ہوا ٹھنڈا ہے، یہ میرا خارجی تجربہ ہے، میری حس ہے اس کے اندر، اس میری سکن کے اندر، اس سے مجھے یہ کمیونیکیٹ ہوا ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے، کوئی اور شے یہ چیز گرم ہے. یہ میرا خارجی تجربہ ہے، اور اس خارجی تجربے سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے. بلکہ علامہ نے تو ثابت کیا ہے کہ یہ خارجی تجربہ جو ہے یہ بسا اوقات دھوکہ دیتا ہے انسان کو. آپ ایک زیادہ گرم چیز کو اگر ٹچ کرنے کے بعد، چھونے کے بعد کم گرم شے کو چھوئیں گے تو معلوم ہوگا ٹھنڈی ہے. اس ٹھنڈی کسی شے کو اگر آپ چھونے کے بعد اس کو چھوئیں گے تو معلوم ہوگا گرم ہے. ایک ہی شے کو آپ تو یہ حواس گرم بھی بتا رہے ہو، ٹھنڈا بھی بتا رہے ہو. تو یہ خارجی تجربہ جو ہے یہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے، اس میں الوژنز بھی ہیں، اس میں طرح طرح کے جو ہے انسان کے لیے جو مغالطے موجود ہیں. علامہ کا کہنا یہ ہے اور صحیح ہے، سچی سب دوست ہے، ایک باطنی تجربہ ہے انسان کا، جس کو میں نے تعبیر کیا ہے کہ اندر کے کچھ ساز ہیں جنہیں آیات قرآنیاں آ کر چھیڑتی ہیں. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اسے یوں تعبیر کیا، وہ جو شعر میں نے ابھی آپ کو سنایا، دیکھنا تقریر کی لذت میں جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں لکھا ہوا نہیں ہے، ان کے اپنے دل پر نقش ہے، اتنی اس کے درمیان ہم آہنگی ہے، اتنا توافق ہے کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ میری اپنی فطرت کی پکار یہی ہے. اس کے لیے لفظ میں پھر وہ استعمال کروں گا کہ وہ ایک ڈورمنٹ کانشسنس ہے آپ کی، ایک احساس ہے خابیدہ، لیکن اس خابیدہ احساس کو جگانے کے لیے، اسے بیدار کرنے کے لیے، اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہ آیات قرآنیہ. اگرچہ فکر کی سطح پر ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آفات آفاقیہ موجود ہیں، آیات آفاقیہ، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، لیکن یہ کہ اندر کے تاروں کو چھیڑنے کے لیے یہ قرآن مجید کی آیات جو ہے نازل ہوئی. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم. وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پر یہ آیات بینات نازل فرما رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے، تاریکیوں سے، نور اور روشنی کی طرف. یہ قرآن مجید ہے، اور اس سے کچھ ان لوگوں کو، وہ جو میں نے عرض کیا، جو ذہنی صلاحیتیں رکھتے ہو، غور و فکر کے مراحل جنہوں نے طے کیے ہو، بقول اقبال جو عقل کی گتھیاں سلجھا چکے ہو، خرد کی گتھیاں جنہوں نے طے کر لی ہو، اور ان کو قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے ان کے اپنے اندر یہ ایمان اگر ابھرے گا، اجاگر ہوگا، اس میں قوت پیدا ہوگی، اس کے ان کے پورے فکر کے اندر جڑیں ہوگی، یہ لوگ ہوں گے کہ جن سے پھر وہ ایمان، جیسا کہ صحابہ میں بھی ہوا، وقت لگا ہے، کوئی فوراً ایمان لے آیا. کسی کی فطرت کا جوہر اتنا صاف اور شفاف تھا جیسے ابو بکر صدیق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما، کوئی دیر لگی نہیں، فوراً ایمان لے آیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کچھ کو ذرا دیر لگی ہے، وقت لگا ہے، کچھ لوگوں نے پھر اتباع کیا ہے. والذین تبعوہم بإحسان، کچھ لوگ وہ ہیں جو آگے چل نکلے ہیں تو کچھ لوگ ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے نقوش سے پا پر قدم رکھتے ہوئے آگے آئے ہیں. یہ فرق مراتب تو رہے گا، لیکن یہ ریکنسٹرکشن آف فیتھ، یہ ایک حقیقی قوت بننا اس ایمان کا، یہ در حقیقت اسینشل پری ریکویزٹ ہے. یہ ایک طبقے کے اندر پیدا ہو، اس طبقے سے یہ متعدی ہو کچھ مزید لوگوں کے اندر، اور پھر وہ موٹیویٹ ہو اور ان کو یہ یقین اس درجے ہو کہ وہ اپنا تن من دھن لگا دینے کے لیے تیار ہو. اسی میں انہیں نفع نظر آئے، اسی میں فائدہ نظر آئے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اخروی فلاح کے لیے اپنی ہر شے قربان کر سکتے ہو. تب گویا کہ وہ پہلی شرط پوری ہوگی کہ وہ صحیح اسلامی تحریک کے لیے ایک مواد، ہیومن میٹیریل گویا کہ فراہم ہوگا، جو پھر انقلاب کے مراحل، جیسا کہ سید صاحب نے فرمایا ہے، ہمارے صبح کے اوقات میں جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ان پر گفتگو ہوگی، ان مراحل سے گزرتے ہوئے پھر وہ انقلاب لائیں جس سے وہ اسلام کا نظام حیات بالفعل قائم ہو جائے. اگر ہم نے صرف اس موروثی عقیدے، جو بھی ایمان ہمارے پاس وراثتاً منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، جو اکثر و بیشتر کے لیے ایک ڈاگما ہے،
جو ان کی سوچ میں پیوست نہیں ہے، جو ان کے نظام اقدار کے اندر شرائط کیے ہوئے نہیں ہے، اس کی بنیاد پر کچھ جذباتی تحریکیں اٹھا کر، کچھ وقتی ہنگامے کھڑا کر کے، کچھ مطالبات کا ایک تومار سامنے لا کر، اور کچھ دوسرے اسباب کو اس کے ساتھ میں لا کر، کچھ اور پولیٹیکل فیکٹر شامل ہو جاتے ہیں، کچھ اور کچھ لوگوں کی مختلف قسم کی فرسٹریشن اس کے اندر آ کر ایڈ اپ ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک ہم سیاسی تحریکیں چلاتے رہے تو یہ کہ بار بار وہ کام ہوگا اور اس سے نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. اصل کرنے کا کام یہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ ایمان، زندہ ایمان جس کو میں نے برننگ اور لیونگ فیتھ سے تعبیر کیا، وہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.